الرحمن الرحيم. سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لیجیے، سماعت فرمائیے فضیل شیخ مہراج ربانی حفظ اللہ کو. واضح رہے یہ کہہ سکتے ہم آپ کی خدمت میں المکتب التعاون دعوی و ارشاد وطائرۃ الجالیات مکہ المکرمہ کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ کہہ سکتے کا پہلا حصہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ مکمل تقریر دو کلسٹروں پر مشتمل ہے.
الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في موضع آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی خود اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. اور ویش بھا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 16 شوال 1423 ہجری مطابق 20 ستمبر 2002 عیسوی کے اس عظیم شان اجتماع میں جو مکتب التعاون دعوت ولی ارشاد وطائرۃ الجالیات مکہ المکرمہ کے زیر اہتمام جوار بیت اللہ خانہ کعبہ کے سامنے ہلٹن ہوٹل کی ابتدا مسجد میں منعقد ہوا ہے. اس پروگرام میں جس موضوع پر میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے دین اسلام کا مزاج، دین اسلام کا مطالبہ، اس کا مزاج کیا ہے. اللہ عزوجل کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کی صحیح باتوں کو اپنے دلوں میں بٹھانے، بتانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخش، آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، یہ اصول اور ضابطہ ہے، ہمارا اور آپ سب کا ایک مزاج ہے اور ہماری اور آپ سب کی ایک طبیعت ہے اور ہمارا ایک اصول اور ہمارا ایک ضابطہ ہے کہ جب بھی کسی بھی انسان سے ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں یا کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں یا بزنس یا تجارت میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا آپ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی طبیعت اور اس کے مزاج سے بھرپور واقفیت حاصل کی جائے. آدمی دوستی اسی آدمی سے کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی مزاج اور جس کی طبیعت سے پہلے واقف ہو چکا ہو. اگر آدمی اس کے مزاج اور اس کی طبیعت سے واقف نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کی دوستی برقرار نہیں رہتی، بلکہ ایک نہ ایک دن اس دوستی کی دیوار میں قرار کر جاتی ہے. اسی وجہ سے اسلام نے شادی بیاہ کے اندر بھی اس بات کو مضبوط رکھا ہے، کیونکہ میاں اور بیوی کسی بھی معاشرے اور خاندان کی پہلی اینٹ ہوا کرتے ہیں. میاں اور بیوی سے ایک معاشرہ ایک خاندان تعمیر ہوتا ہے, ایک گھر بنتا ہے, پھر اس سے ایک خاندان تعمیر ہوتا ہے, پھر چند خاندان مل کر کے ایک محلہ تعمیر ہوتا ہے, چند محلے مل کر کے ایک بستی یا ایک گاؤں اور چند بستی مل کر کے ایک شہر اور چند شہر کر کے ایک ملک تعمیر ہوتا ہے. اب میں اس کا بھرپور اس کا موقع دیا ہے کہ تم جس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہو, جو تمہاری طریقے زندگی بننا چاہ رہی ہے, جس کو تم اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہ رہے ہو, ضروری ہے کہ تم پہلے اس کے مزاج اور اس کی طبیعت سے واقف ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لیا کرو, اس کو پرکھ لیا کرو. یہ چیز دائمی محبت کے لیے بڑی اعلیٰ اور بڑی بہترین چیز ہے. تو پتا ہمیں یہ چلا کہ جب بھی ہم کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یا اپنے خاندانی معاملات کو استوار کرتے ہیں یا بزنس یا تجارت میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کے مزاج اور اس کی طبیعت سے اچھی طرح سے واقف ہو جائیں, تاکہ آئندہ کی زندگی میں, مستقبل کی زندگی میں ہمیں کوئی رکاوٹ, کوئی پریشانی یا کسی قسم کا کی شرمندگی اور ندامت ہمیں نہ اٹھانی پڑے. ہم اور آپ جب کسی سے معاملہ کرتے ہیں, کوئی بزنس میں ہم پارٹنر بننا چاہتے ہیں تو ساتھ کہہ دیتے ہیں کھلے دل سے, آپ کا بھی سینہ کھلا ہونا چاہیے, ہمارا بھی سینہ کھلا ہونا چاہیے, آپ کے جو مطالبات ہیں وہ بھی رکھیں, ہمارے جو مطالبات ہیں ہم بھی رکھتے ہیں, تاکہ آئندہ چل کر کے اس بزنس میں کسی قسم کی کوئی دشمنی یا کسی قسم کی کوئی جو ہے پریشانی ہمارے سامنے نہ آنی چاہیے. پھر آئندہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک معاہدہ کر لیتے ہیں آپ, تو آئندہ جتنے بھی رکاوٹیں, جتنی بھی پریشانیاں, جتنی بھی رنجشیں یا جتنے بھی غم, جتنے بھی کسی قسم کی پریشانیاں آپ کے اس بزنس میں آتی ہیں, تو آپ انہیں اصول اور ضابطوں کی طرف لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا, ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا اور یہ تحریر میں موجود ہے, اس لیے اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو ہمیں اس کی طرف پلٹنا. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ ایک مثال ہے, ایک سیمپل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے. ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے, الحمدللہ اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے, اسلام جیسی دولت سے ہمیں نوازا ہے. ہم آپ سے ایک گزارش یہ کرنا چاہیں گے اور ایک سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ کیا ہم نے اسلام قبول جو کیا ہے, ہم اسلام کے مزاج اور اس کی طبیعت کو سمجھ چکے ہیں؟ کیا ہم نے اسلام کے مزاج اور اس کی فکر کو جانا ہے؟ کیا اسلام جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ہم اس مطالبات سے واقف ہیں؟ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں, بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو آبائی اور اجدادی طور پر اسلام کے دائرے میں موجود ہیں, جنہوں نے اپنے آبا و اجداد سے اسلام کا نام, اس کی تعلیمات کو دیکھا, بھی انہوں نے ان کی خدمت میں پیش کیا, اس کو قبول کر لیا, ان کو یہ توفیق تو نہ ہوئی کہ آؤ ہم خود سے کم از کم اپنے اسلام سے, جس اسلام سے ہم محبت کرتے ہیں, جس اسلام سے ہم دوستی کرتے ہیں, اس اسلام سے ہم اس کا مزاج پوچھیں, اس کی طبیعت پوچھیں, اس کا ہم سے مطالبہ چاہے اس سے پوچھیں, معلومات حاصل کریں, تاکہ ہماری اور اسلام کی دوستی مضبوط ہو سکے. اور جب اسلام کی دوستی آپ سے مضبوط ہوگی اور جب اسلام آپ کے دلوں میں گھر کر جائے گا تو اسلام آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ اکبر, رب الجلال. اور اگر مضبوط اسلام آپ کو کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ عز و جل نے قرآن میں اس کا اجر اور اس کا صلہ اور اس کا ثمرہ یہ بتلایا ہے کہ جب تم صحیح طور پر مسلمان ہو جاؤ گے تو آنکھیں بند کر لو گے اور اللہ تمہیں جنت الفردوس میں سیدھے داخل فرمائے گا. لیکن اگر تم نے اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھا, اسلام کی طبیعتوں کو نہیں سمجھا اور اپنی مرضی, اپنی طبیعتیں تم نے اسلام کے طبیعت کے ساتھ ملانے کی کوشش کی, تو رب الجلال کی قسم ہے, رب نے انصاف فرمایا الخاسرین, اگر اسلام کی طبیعت اور فکر کے خلاف تمہارا کوئی بھی عقیدہ, تمہارا کوئی بھی عمل, تمہاری کوئی بھی فکر یا تمہاری کوئی بھی بات ٹکرائے گی, یاد رکھو آپ اپنے ندامت و شرمندگی کے خلاف تمہیں کچھ حاصل نہیں آئے گا. تمہارے یہ داڑھیوں کے ٹائٹل, تمہارے یہ ہاتھوں کی تصویریں, تمہارے یہ لوگوں, تمہارے یہ مسلے, تمہاری یہ مسجدیں اور تمہارے یہ تقوی اور طہارت اور تمہاری یہ پیشانیوں کی سجدے تمہیں نہیں بتا سکتے ہیں اگر تم نے اسلام کو مزاج اور اس کی طبیعت کو پرکھ کر اس کے مطابق عمل نہیں کیا. تو آج کے ایک مجلس میں اور عظیم الشان مجلس میں بڑے شرف اور بڑی منزلت کی بات ہے, اور میں ایک ناطق جوار بیت اللہ میں کھڑا ہو کر اپنے مہمانان بیت اللہ سے, اللہ کے ضعیف الرحمان سے میں مخاطب ہوں, اللہ کے مہمانوں سے میں مخاطب ہوں, یہ میرے لیے بڑی شرف اور عظمت کی بات ہے. میرے عزیزوں, یہ جس ارض حرم پر آپ تشریف فرما ہے اور آپ کے پیر جس زمین پر روڑ رہے ہیں, رب الجلال کی قسم, اس کی گلیاں, اس کی پہاڑیاں, اس کے ریت, اس کے ذرے اور اس کی یہ فضائیں اور ہوائیں جب اس پہ نظر پڑتی ہیں تو تاریخ کا کئی تاریخ سے کئی سنہرے اوراق ہمارے ساتھ سامنے بالکل تصویروں کی طرح گھومنے لگتے ہیں اور ہمیں نہ جانے کیا کیا چیزیں یاد آتی ہیں اللہ اکبر. اور آپ حضرات کو بھی یاد کرنی چاہیے اور یہیں سے آپ کو مزاج سمجھنا چاہیے کہ یہ رب کعبہ جو ہے یہ ہمیں آخر اس مزاج کو سمجھنے کے لیے اس نے ہمیں کیا دیا ہے. میرے عزیزو اگر اس کے مزاج کو سمجھنا ہے تو کسی ملا کسی مولوی کی خدمت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی مولوی کسی فلانے بلانی کے خطرے اور ان کے منقوضات اور ان کے منقولات اور ان کے معقولات کو سمجھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسلام کے مزاج کو سمجھنا ہے تو رب الجلال نے اس مزاج کی آشنائی کے لیے اس مزاج سے واقف کرنے کے لیے ہمارے سامنے دو چیزیں ادا فرمائی ہیں. وما آتاك الرسول فخذه وما نهاك عنه فانتهوا. رسول جو تمہیں دے وہ تو لے لو اور جتنے وہ منع کریں اس پہ تم رک جاؤ. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام چیزوں کو اپنے تمام معاہدوں کو قرآن حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیریں اور اس مزاج کو معلوم کرنے کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. رب الجلال نے جو بائلات ہمیں عطا فرمایا ہے جو نظام ہمیں جو دستور قرآن کریم کی شکل میں دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا اس کے بارے میں فرمایا طرف تو فیق ممرین لن تضلوا ما تمسک تم دیکھنا کتاب اللہ و سنتی. اے دنیا کے لوگوں اے میری امت کے لوگوں اے میرا کلمہ پڑھنے والوں اے اس کے محبتوں کے دم بھرنے والوں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ بھی جا رہا ہوں. جب تک تم ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. تمہیں مزاج اسلام کا پتہ چلے گا تمہیں مزاج طبیعت اسلام کا پتہ چلے گا تم سمجھو گے اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. لیکن جب تم ان کے اپنے رشتوں کو قطع کرو گے جب منقطع کرو گے اپنے تعلقات کو رب الجلال کی قسم کائنات کی کوئی زمین کائنات کا کوئی گوشہ تمہیں پناہ نہیں دے سکتا ہے اور رب الجلال کے سوا تمہیں کوئی بھی مدد دنیا کے اندر نہیں پہنچا سکتا ہے. میرے بھائیو آؤ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. ہمارے پاس بہت ہی مختصر وقت ہے اس لیے میں اس مختصر طبیعت اسلام اور مزاج دین اسلام سے آپ کو واقف کراؤں اور یہ وہ فارمولے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اور میں نے بتلایا. اور اگر مزاج اسلام سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سمجھنا ہے. تب تو ہم اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہترین طریقے سے سجا اور سنوار سکتے ہیں. میرے عزیزو انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات عقیدہ اور ایک مزاج اسلام کا یہ ہے. اسلام کا سب سے پہلا مزاج اور سب سے اہم مزاج اور دین اسلام کی سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں اس سے پہلے تمہاری طبیعت کچھ بھی رہی ہو تمہارا مزاج کچھ بھی رہا ہو تمہاری فکر کچھ بھی رہی ہو لیکن جب تم ہم سے دوستی کرتے ہو جب تم نے ہم سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور ہماری دوستی کے دامنوں سے تم وابستہ ہوئے ہو تو سب سے پہلا اس کا مطالبہ یہ ہے اور اس کا مزاج یہ ہے کہ تمہارا اندر کا صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. اندر کا صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. باہر کا بعد کی بات ہے پہلے اندر کا بناؤ. اندر تمہارا مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے اور آؤ کھل کے ناراض کروں تمہارے ایمان اور عقیدے درست اور صحیح ہونے چاہیے. اندر کا جو محل ہے جو تم نے تعمیر کیا ہے دوستی سے اسلام سے محبت کرنے کا جو تم نے دم بھرا ہے اور اس سے اپنا ہاتھ ملایا ہے یہ اندر تمہارا بہترین ہونا چاہیے. ہر مومن کا پہلا قدم یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کو درست کرے. اگر اندر کا درست ہے تو پھر باہر کے معاملات کے اوپر غور کیا جائے گا. لیکن اندر ہی کھوکھلا ہے تو عمارت کتنی ہی حسین اور کتنی ہی خوبصورت چاند کیوں نہ ہو اس کی کوئی وقعت اور کوئی اہمیت بولو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تو سب سے پہلا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے نماز روزے حج زکات عبادات نوازل اور دیگر چیزیں یقیناً مطلوب ہیں لیکن یہ تمام سب چیزیں سیکنڈ نمبر پہ آتی ہیں. پہلا مرحلہ آتا ہے ایمان اور عقیدوں کی اصلاح کا. آپ پوچھیں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے میں بتاؤں اس لیے کہ یہ ایمان اور عقیدہ اساس ہے یہ عقید و توحید یہ بنیاد ہے جڑ ہے تمام دینی علوم اور تمام احکام اسلامیہ کی اسی کے اوپر سب کا دار و مدار ہے. اگر یہ درست ہے ایمان اور عقیدہ تو پھر سب وہ اعمال جو سنت کے مطابق ہیں بھلے وہ تھوڑے ہوں درست ہو جائیں گے. اور اگر یہ غلط ہے تو تمام اعمال بھلے وہ سنت کے مطابق ہی کیوں نہ ہوں یا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے اس کی کوئی وقت اور اہمیت اللہ کے ہاں نہیں ہوگی. اسلام کے میرے عزیزوں پانچ ارکان ہیں. سب سے پہلا رکن توحید ہے اللہ کی توحید. اور اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے اللہ رب العزت سے اللہ کی ذات کو تنہا تنہا مانا جائے. اللہ کی عبادات میں کسی مخلوق کو بڑا ہو یا بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی مخلوق ہو نبی ہو رسول ہو پیر ہو شہید ہو دیوی ہو دیوتا ہو کوئی بھی ہو کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ کیا جائے یہ توحید کا مضمون ہے. اور پھر اس کا دوسرا رکن نماز ہے کہ اس نماز کو قائم کیا جائے کیونکہ یہ دین کا عظیم الشان کھمبا ہے اور توحید کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے. اسی طرح روزے قائم کیے جائیں اور چوتھا یہ ہے کہ زکات دیا جائے مالک نصاب ہے اگر, اور چھٹا یہ ہے پانچواں یہ ہے کہ اگر طاقت ہے تو وہ حج بیت اللہ کرے. یہ اسلام ہے, یہ اسلام کے پانچ پلرس ہیں, یہ اسلام کے پانچ کھمبے, اور جس طرح یہ چھٹ کھمبوں کے اوپر قائم ہیں یہ کھمبے, اسی طرح اسلام کے یہ پانچ کھمبے ہیں. اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ چھ ارکان ہیں. اللہ کے اوپر ایمان لانا, رسولوں کے اوپر ایمان لانا, فرشتوں کے اوپر ایمان لانا, اللہ کی نازل کی ہوئی آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا, اور یوم آخرت پر ایمان لانا, اور چھٹا یہ ہے کہ تقدیر کے خیر اور شر, بھلے اور برے کے اوپر ایمان لانا. اسلام نے بنیادی تعلیم جس کی طرف اسلام نے اپنے داعش سے ہمیں واقف کرانے کی کوشش کی ہے وہ ہے توحید باللہ, یعنی اسلام کی یہی بنیاد ہے اور اسلام کا یہی نچوڑ اور اسلام کا یہ خلاصہ ہے. عقیدہ ٹھوس ہو, عقیدہ مضبوط ہو, اس میں کسی قسم کا جھول, کسی قسم کی لچک یا کسی قسم کی کمزوری اللہ عز و جل کو ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے. مگر افسوس, سب افسوس, آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس اہم اور بنیادی امور پر, بنیادی چیز پر قطعی طور پر توجہ دیتے ہی نہیں ہیں, اور نہ ہی ہم توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی توجہ دینا بھی چاہتے. ہماری طبیعت ہے کہ نہ ہم توجہ دیتے ہیں اور نہ ہم توجہ دینا چاہتے ہیں, بلکہ چند ظاہری اعمال, نماز, روزے, حج, زکات کو بنیاد سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں خلاص بڑا نمازی, بڑا پرہیزگار اور بڑا ہی زکاتی اور بڑا ہی روزے دار والا آدمی ہے, خلاص سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار یہ. جبکہ سب سے پہلی بنیاد اس کی توحید ہے, عقیدہ ہے, عقیدے کی اصلاح ہے, اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. تو میرے عزیزو, اولاً یہ کلمہ جو پڑھتے ہیں لوگ, یہ جو نماز, روزے, حج اور زکات ہیں, بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی اس کو ادا نہیں کرتے, اور ثانیاً جو ادا بھی کرتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ میاں چلو یہ چند ظاہری اعمال ہیں اس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ میاں جی نے یا صوفی صاحب نے یا مولوی یا مولانا نے کسی کچھ صدقات اور کچھ خیرات اور نیکی اور بھلائی اور ذکر اور اذکار کے جو فارمولے بیان کیے ہیں, کہتے ہیں بس یہی بس کرو, اللہ اللہ خیر اللہ جنت میں چلے جاؤ گے. خلاص کچھ لوگ مسلمانوں میں تو ایسے ہیں جو کرتے ہی نہیں, کلمہ پڑھ لیا یہ سمجھ لیا خلاص ہم مسلمان ہو گئے, اور جو کرتے ہیں وہ بھی چند ظاہری اعمال کے سوا اندر گھسنے کی کسی کو جرات یا کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب لگا دیا بس یہی کافی ہمارے لیے, جا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں یا کسی دینی مجلس میں رومال یا ٹوپی لگا کر کے مسلمان بن جاتے ہیں یا جنازوں میں شریک ہو جاتے ہیں, وہ بھی ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے مسلمان بھائی بھی آج کے اس لیکچر میں, آج کے اس پروگرام میں ہمارے مخاطب ہیں, جنہوں نے پاس وقت کی پابندی کی نماز کو اور جھوٹ نہ بولنے کو, روزہ اور حج زکات کو, اور چند مسکراہٹوں اور چند مولوی ٹائپ شکل و صورت بنانے والوں کو بنائے ہوئی چیز کو انہوں نے اسلام سمجھا ہوا ہے کہ بس شکل و صورت مسلمانوں جیسی بنا لو, مولوی ٹائپ بنا لو, پگڑ اگڑ باندھ لو اور ہاتھوں میں تصویر بھی لے لو, چند نمازیں پڑھ لو, خلاص ہم سب سے بڑے متقی اور سب سے بڑے پرہیزگار ہو گئے. آج کے اس لیکچر میں وہ بھی غور سے سنیں, اور آپ حضرات بھی جو لوگ صرف جو ہے جو نماز روزے سے بھی دور ہیں وہ بھی آج کے انشاءاللہ اس لیکچر میں وہ بھی موجود ہیں. پہلے گروپ سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو صرف کلمہ پڑھتا ہے, نماز, روزے, حج, زکات اور تمام سب چیزوں سے دور ہے, اس سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اے لوگوں, اے مسلمانوں, صحیح مسلمان بنو, اے مسلمانوں, صحیح مسلمان بنو, اسلام کو بدنام مت کرو. اسلام اس طرح کی بھیڑ بھاڑ کو ختم پسند نہیں کرتا ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو باہر کر دیتا ہے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں, صرف کلمہ پڑھ لیا اور پھر سب کچھ اپنے لیے روا اور جائز سمجھ لیا جو کفر اور غیر مسلمین کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اسلام پسند نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے ہمارا مطالبہ پہلے گروپ پہ یہ ہے, اور دوسرے گروپ پہ وہ یہ ہے کہ اے دنیا کے لوگوں, تم نماز, روزے, حج, زکات تو ادا کرتے ہو, پڑھتے ہو, لیکن کیا کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا یہ عمل اسلام کے مزاج کے مطابق ہے؟ دیکھ لیں, اسلام کا مزاج یہ ہے کہ تمہارا ایک ایک عمل مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مستعار ہو, انہیں کے نقش قدم پر, انہیں کی اتباع اور پیروی کے اوپر ہو, ذرا برابر بھی دائیں اور بائیں نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلام کا مزاج ہے کہ تم اپنی نمازوں کو دین اسلام کے اس مزاج سے ملانے کی کوشش کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو, یا مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا چلو یہ بھی جائز ہے, مولوی صاحب نے کہو یہ بھی جائز ہے, وہ بھی جائز ہے, وہ بھی جائز ہے, اور پھر بانٹ لیا تم نے اپنا اپنا دھرم, اور بانٹ لیا تم نے اپنا اپنا مذہب. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہی ہر نصابہ ہے جہاں آج آپ جمعہ کی نماز پڑھ کے آئے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ, ایک امام کے پیچھے اسی کو ظالموں نے چار چار ہزار حصوں میں تقسیم کیا تھا. ظالم میں کہتا ہوں اس لیے کہ یہ ظالم ہیں اور ظالم تھے اور ظالمت بھی ہیں. انہوں نے چار چار حصوں میں تقسیم کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں تاریخ اسلام اس طرح کی بدعنتی سے پہلی دفعہ آشنا ہوئی ہوگی جب فرح بن برقوق نے مصر کے بادشاہ نے اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہوگا اور جب اذان ہوتی تھی اور امام ایک مذہب کا امام نماز پڑھا رہا ہوتا تین مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں گپ بازیاں کرتے تھے. جب ان سے کہا جائے نماز پڑھو کہتے نہیں ہم فلانے مذہب کے ماننے والے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسلام کے اوپر اس سے بڑا ظلم تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو ان لوگوں نے کیا. اور الحمدللہ یہ اللہ عزوجل کا فضل و احسان ہے جس نے اپنے نیک بندوں سے ایسا عظیم الشان کام لیا کہ اس مرتبہ توحید کو توحید بنا دیا الحمدللہ. جہاں اکثر اور گدر کے کبھی بھی چشمے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اللہ کرے نہ پھوٹیں اور نہ پھوٹیں گے. اور ایسے منافقین بھی موجود ہیں جو یہاں رہتے ہوئے بھی لحاظ پھیلا رہے ہیں جو دین پھیلا رہے ہیں. سناؤ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے اس عرض حرم پر جو بھی لحاظ پھیلائے گا رب کعبہ کی قسم ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اس دن اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اس لیے اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے توبہ کرو, اسلام میں دین اسلام کے مزاج کو سمجھو اور اپنے زندگی کو اپنی نماز روزے حج اور زکات کو کسی ملا مولوی کے خطوں کے مطابق نہ کرو بلکہ مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرو. ان شاء اللہ جنت میں چلے جاؤ گے ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کامیابی فوز اور فلاح چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو رب ذوالجلال کا یہ فرمان آواز دے رہا ہے کہ میرے بندو اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو, اور کسی کی اطاعت کا حکم اللہ اس کے رسول نے نہیں دیا ہے. یاد رکھو, اور نہ ہی کسی کی اطاعت پر فوج اور فلاح کی اطاعت اور بنیاد رکھی ہے. یہ بات کان کھول کر کے سن لی جائے تو میرے عزیزو دونوں سے یہ مطالبہ ہے کہ جو لوگ نمازی ہیں پرہیزگار بنتے ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ دین اسلام کے مزاج سے اپنے اعمال کو ملانے کی کوشش کرو. جو مزاج اسلام کا ہے اپنا بھی مزاج اسی طرح بنا لو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ کے بندو اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کے اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہاں اللہ کا رنگ اختیار کرو, اللہ کے رنگ سے بڑھ کے اور کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, ایمان والو, اے ایمان والو, جو ایمانوں سے نہیں مطالبہ ہے. جو ایمان بڑی جلدی بغلے جھاڑ کے بھاگتے ہیں اور بھاگتے رہیں گے اور قیامت آ جائے گی ایسی رہیں گے. اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آمین. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایماندار ہو, مشرک نہیں ہو, شرک نہیں کرتے ہو, اطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم اور مخالفت کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو. میرے بھائیو دین اسلام کا مزاج سمجھو, پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لو, اس کا چیک اپ کراؤ, اس کو چیک اپ کراؤ جس طرح تم سال سال اپنی گاڑیوں کا چیک اپ کراتے ہو. سیلنسر میں آواز آ رہی ہے, پہلے کے اسکرو ڈھیلے ہو چکے ہیں, ہمارا گیئر بھلا ہو چکا ہے, اس کے اندر مٹیاں بھر چکی ہیں, ٹائر چینج کرتے ہو, سب کچھ آئل چینج کرتے ہو, آئل یہ پمپنگ کرتا ہے بل وہ مشین, اس کو ہر مہینے دو چار مہینے میں اس کو چینج کرتے ہو, چیک اپ کراتے ہو اپنے گاڑیوں کا تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو اور تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ. ایسے ہی اپنے اعمال کا چیک اپ کراؤ, اپنے سینے کا چیک اپ کراؤ, اگر اپنے دل کا تم چیک اپ کراؤ کہ کہیں یہ دل شرک کے کینسر کا مریض تو نہیں ہے, بدعت کے کینسر کا مرکز تو بنا ہوا ہے. اگر یہ کینسر موجود ہے, ہاں کینسر کے مریض کو روزانہ خریرا کھلاؤ, روزانہ خمیرا گاؤ زبان کھلاؤ, روزانہ پستے اور بادام اور کھجوروں کے حلوے بنا بنا کر کھلاؤ, اور کینسر کا مریض ہے بتلاؤ وہ بچ سکتا ہے حلوے سے ریمانڈوں کو؟ بولو خریرے اور تندرستی کی یہ دوائیں اسے کوئی فائدہ پیدا کر سکتے؟ ہاں کیوں؟ اس کے دل میں کینسر ہے. جب تک اس کینسر کا علاج نہیں ہوگا اس کو کوئی بھی دوا اور کوئی بھی جو ہے طاقت بخشنے والی دوا کوئی فائدہ مند ہو سکتی نہیں ہو سکتی. شرک یہ کینسر ہے. اسی طرح جس طرح کھجور کے درختوں میں چوس لگ جاتے ہیں, کیڑے لگ جاتے ہیں, یا آپ نے آم کا درخت لگایا, ہری بھری شاخیں ہیں, ہرے بھرے پتے ہیں, ماشاء اللہ صبح شام رات اور دن لگے ہوئے ہیں آم کے جھاڑ, اور آپ اس میں پانی ڈال رہے ہیں, پانی ڈال رہے ہیں, پانی ڈال رہے ہیں, ہریالیاں چھائی ہوئی ہیں, بڑے خوش ہیں کہ ماشاء اللہ ہمارا پیڑ آم دے گا. لیکن کوئی جانکار وہاں سے گزرا اور اس نے کہا بندے خدا بڑی محنت کر رہے ہو لیکن اس پیڑ میں آم آنے والے نہیں ہیں, ان پیڑوں میں آم آنے والے نہیں ہیں. آپ فوراً چکرا جائیں گے, حیرت زدہ ہوں گے,
اس کی بات سن کر کے انسن کر دیں گے؟
نہیں،
اس کے پیچھے پڑیں گے. بھائی میں تو بڑی محنت کر رہا ہوں بھائی، یہ ہری ہری پتیاں دیکھو تمہیں نظر نہیں آ رہی، اس میں کیسے نہیں ہے؟ عام آئیں گے، آپ ان سے کہیں گے، اگر آپ جانکار ہیں آپ کہیں گے جناب علی اس کی جڑ میں ایک ایسا خطرناک کیڑا ہے اور مجھے ان کی نشانیوں کا پتہ ہے، یہ نشانیاں ہیں ان کی اور یہ چیزیں ہیں، دیکھو ان کی جڑ میں ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے، جب تک اس کیڑے کو نہیں مارو گے کبھی بھی اس میں پھل نہیں آتا. یہ بتاؤ آپ کے راتوں کی نیند آپ چین سے اپنے بستر پہ سو سکتے ہو؟ رات کی نیند آپ کی حرام ہو جائے گی اور آپ کہو گے یہ ہرے بھرے درخت بیکار، یہ پتیاں ہریالیاں ہمیں دھوکہ دے رہی تھی، اندر سے کیڑا بیٹھا ہوا. آپ فوراً علاج پوچھو گے، علاج کرنے کی فکر اور کوشش کرو گے. دینی اسی طرح سے میرے آدمی کو، آپ کو پھل کھانا ہے نا پیڑ سے، آپ کو پھل کھانا ہے، لالچ ہے. تو دنیا میں جو اعمال تم کرتے ہو ان اعمال کا پھل چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ بولو، بڑی دھیرے آواز آ رہی ہے. چاہتے ہو نا کہ نہیں چاہتے؟ جب چاہتے ہو تو ان دلوں میں جو کیڑا بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو دیکھو، وہ کیڑا مارو. اور وہ کیڑا کیا ہے؟ وہ شرک باللہ ہے. کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مفتی، کوئی علامہ شیخ الحدیث، کان کھول کر کے سن لو، حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہو تم، کوئی نہیں کام آ سکتا ہے. کام آنے والا یہ کعبے کا رب ہے، اس کے سوا کوئی واللہ نہیں بچا سکتا ہے. جس کے پہلو میں تم ویسے ہو، خوش نصیب ہو، نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، یہی کام آنے والا ہے. اگر شرک موجود ہے تو یہ ایک ایسا کینسر ہے، رب کی قسم ہے داڑھیاں چار چار میٹر کی کروا لو، نفے رگڑ ڈالو اس خانے کھابا کی چوکھنوں پر. ایک نہیں، بہت سارے لوگ فخر کرتے ہیں، ہمارے بزرگ نے یہی دم توڑا ہے، 72 حج کی ہوئی ہیں، 72 نہیں زندگی بھر حج کرتے رہو، تلاش کرتے رہو. رب کی قسم ہے تمہارے منہ پر سمار دیے جائیں گے، اس کی کوئی اہمیت اللہ یہاں نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیڑا موجود ہے، وہ کینسر موجود ہے. مسلمانوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما کے مسلمانوں، ہم تم سے مخاطب ہیں، ہم ان سے مخاطب ہیں، کائنات کے لوگوں سے جو ہماری آواز سنتے ہیں اور اس مرکز توحید سے یہ سنا بلند ہو رہی ہے. یار بے توحید ہے یہ، رب الجلال کی قسم ہے، اس کی پرورش، اس کی حفاظت مدنی تاجدار میں اسی طرح کی ہے جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کو پالتی ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کے پودے کو اس ارض حرم میں لگایا تھا، اے ابراہیم کا پودا، یہ خانہ کعبہ، یہ تازہ مکان، اللہ اکبر. یہ تھا کیا کیا منابر ہیں، تاریخ، صورت مکمل ہمارے سامنے ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ چیک اپ کرو اپنے 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 نماز روزے، یہ بالکل انہی پتیوں کی طرح کے ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں، ماشاء اللہ بڑا پرہیزگار ہے، لیکن دل جہنم بنا ہوا ہے، بت بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ میں نقطۂ توحید آ سکتا ہے، چلے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا ہے؟ ہاں، اس لیے اللہ سے توبہ کرو. رب الجلال نے فرمایا کہ اگر تم نے شرک کرتے ہوئے تم مر گئے، تو رب فرماتا انہ من شرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک کرتے ہوئے مرو گے جنت حرام ہے. اللہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، شرک کرو گے جنت حرام ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، تاکید دیکھو، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ، تاکید ڈرتا کی جنت حرام اور ٹھکانا، رب فرماتا ہے جہنم. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ارے اگر ذہنوں میں کوئی وسوسہ کل بلا رہا ہو، مچل رہا ہو، کہ روزے پاک کو پکار لیں گے، آ جائیں گے مدد کے لیے، خواجہ غریب النماز، داتا کن ہلیوری، باپ پٹی، فلانی فلانی، حضرت جی، ملا جی، شیخ الحدیث، قبروں میں آ جائیں گے. اگر اس طرح کے کوئی ہری لیلی پیلی پگڑیوں والوں نے، کوئی اس طرح سے جادوگروں نے، شوبلے بازوں نے، اس طرح سے تمہارے دماغوں میں کہیں کوئی اس طرح کا شوشہ بھرا ہوگا، تو رب الجلال کا یہ کلام تمہیں یہ آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے باپ پر الجلال، ومالی ظالمین من انصار، ان مشرکوں کا کوئی مددگار دستگیر نہیں ہو سکتا، کوئی مددگار نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہیں، انہوں نے پوچھا کہ من اسعد الناس یوم القیامۃ بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب قیامت کے دن آپ کی شفاعت اور سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ سنو سنو، نبی نے جا کر شفاعت کے طلبگار لوگوں اور نبی سے شفاعت طلب کرتے ہوئے ظالم، یہ ظالم ملا نے یہ نبی سے شفاعت طلب کرتے ہیں، نبی نے اپنے سے شفاعت، انما لا یستغاثو بی، نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا مجھ سے مدد نہیں طلب کی جاتی ہے، اللہ سے مدد طلب کرو. احسب اللہ یا صدق، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. احزم اللہ فیتجاہ، اللہ کو یاد رکھو اپنی مدد کے لیے ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد چاہو تو اللہ کی. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ، اور اگر سوال کرنا ہے تو پاک کرو دیا کرو. غیروں کی چوکھٹوں میں نہ ہو، اگر تم نے غیروں کی چوکھٹوں بجا کر اپنی پیشانیوں کو اپنی توحید کو آلودہ کیا، رب کی قسم ہے اسی طرح سے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا جتنے ہماری بیوی یا تمہاری بیوی تمہارے اور ہمارے بستر پر غیر مردوں کو بلا کر ہمارے حق میں خیانتیں کر کے غیر مردوں سے ہمارے بسترے کو آلودہ کر لے، ہم اسے معاف کر سکتے؟ وللہ المثل الاعلی. کفر کی بات آوے تو رسول اللہ نے اجازت دی ہے، تمہارا دل مطمئن ہو کفر کر لو، کوئی بات نہیں، جان جانے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے. رب نے فرمایا صحابی سے کیا کہا، یا محمد لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ وان قتل او تحرق. یہی مکے کی سرزمین ہے، یہی مکے کی سرزمین ہے. عمار ابن یاسر کون یاد آیا اس وقت؟ اللہ اکبر، یہی حرم کعبہ ہے. ماں بھی باپ بھی بیٹا بھی ننگے ہرنگے کھمبوں میں باندھے گئے، یہی حرم کعبہ ہے. میں واقعات کے رو میں نہیں بہنا چاہتا، میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. یہ اشارے ہیں میں جو دے رہا ہوں، وہ اللہ ہے. نبی کی دربار میں آ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، میرا جو مان رکھنا جو کفیل ہے مجھے مارتا ہے اور کہتا محمد طالب دے. جانتے جب میں آپ کو گالی دے دیتا ہوں تو اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، نبی کو گالی دینا کفر ہے کہ نہیں ہے بولو؟ ارے نبی کو گالی دینا تو گالی دینا ہے، ہمارا یہ عقیدہ اہل السنہ اہل الحدیث والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نبی کی شان میں کوئی ادنا بھی گستاخی کرتا وہ بھی کافر ہے. سن لو لوگ، اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، کہہ دیا کرو، اپنی جان بچا لیا کرو. لیکن وہی نبی ہے، جب توحید کی بات آتی ہے، شرک کی بات آتی ہے، تو صحابی رسول سے کہتا یا معاذ لا تشرک باللہ وان قتل فاحرقت. معاذ تیری سکہ بوٹی اڑا دی جائے، تجھے زندہ انگار کے حوالے کر دیا جائے، پھر بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک. اور آج شیطان نے اسی دلدل میں ہم کو دھکیلا ہے کہ نہیں دھکیلا ہے بولو؟ اسی میں دھکیلا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. سنو، رب نے قرآن میں سورہ بینہ آیت نمبر 6 میں یہ بات بیان فرماتی ہے کہ یقیناً جو اہل کتاب ہیں نبی سے ماننے والے ہیں، ان میں جنہوں نے کفر کیا ہے اور جو مشرکین ہیں، فی نار جہنم، یہ سب جہنم کے آگ میں دھکیلے جائیں گے. خالدین فیہا، ایک دن، دو دن، 50,000، 25,000 برس، دائیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اولئک ہم شر البریہ، دریا مخلوق کا نام ہے، مخلوق کو کہتے ہیں. رب فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی بدترین سے بدترین مخلوق ہیں. اور میں تھوڑی اور وضاحت کر دوں، بعض لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں ہمارے بھائی. میں سمجھتا ہوں پیخانے میں پلنے والا ننا منا کیڑا وہ سب سے زیادہ حقیر میں سمجھتا ہوں. آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں؟ پیخانے میں ننا منا کیڑا جو پنپتا ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. مشرک اس سے بھی بدتر ہوتا ہے، اس سے بھی بدتر ہوتا ہے. اس لیے شرک نہ کرو، شرک نہ کرو. اور اس مسئلے کو اتنا معمولی مت سمجھو کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہوئے. نہیں نہیں، بلکہ کلمہ طیبہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھو، اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کو سمجھو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کے جو شروط ہیں اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرو. دیکھو کہیں تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کر رہے. اور یاد رکھو، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شرک صرف یہی ہے کہ ہم کسی بھی مخلوق کو یا کسی بھی نبی رسول کو اللہ کے برابر، اللہ کا ہمبر قرار دیں، یہی شرک ہے بس، باقی اور کوئی شرک نہیں ہے. لیکن سنو میرے بھائیو، اللہ کے سوا یہی صرف شرک نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دو. کفار مکہ کی تاریخ شاہد ہے، انہوں نے کبھی بھی کسی بھی بت کو، اور وہ بھی بت ابراہیم، اسماعیل، حضرت مریم، اور اولیاء صالحین کے اسٹیچو پوجا کرتے تھے ان کے ناموں کا حوالہ دے کر کے، انہوں نے کبھی ان کو اللہ کا برابر نہیں قرار دیا. اللہ کی قسم، نہ کوئی مائی کراج دنیا کا ملا مولوی مفتی نہیں بتا سکتا کہ کفار مکہ اپنے بتوں کو اللہ کے برابر کرتے تھے. نہ، وہ اللہ کو الگ مانتے تھے، اور بلکہ جب پریشانی آتی تھی تو ان بتوں کو چھوڑ کر اللہ ہی کو پکارتے تھے. واللہ کفار مکہ، ابو جہل یہی مرا ہے نا، جہاں سے اپنا بیٹا اکرمہ بھاگا جب فتح مکہ ہوا، بھاگا اپنے ساتھیوں کو لے کر کے کشتی میں گیا, سارے بت بغلوں میں دبا دبا کے بھاگے چلو. اور جب کشتی میں ہچکولے کشتیاں کھانے لگی طوفان میں گھیرا, سبوں نے اپنے اپنے بتوں کی دہائیاں دی لیکن کشتی نہ بچ سکی. تو کیا کہا؟ کہا اب آخر میں کیا کہتے ہیں, اے محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد کے رب مجھے بچا لے. اللہ اکبر, کشتی کنارے آ گئی, بتوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک دیا سمندروں میں, کہا یہ نہیں بچا سکتے. اکرما کو سمجھ آئی, دوڑے ہوئے نبی کے دامن سے آ کے اسی مکے میں وابستہ اور کہا اللہ کے نبی, جو آپ کا رب ہمیں ان مچلتے ہوئے موجوں میں مجھے بچا سکتا ہے وہ تو ہمیشہ ہمیں بچا سکتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کے برابر نہیں کہتے تھے, کسی کو نہیں قرار دیتے تھے, وہ اللہ کو مانتے تھے. ہاں, خانہ کعبہ کی اوپر تاریخ آپ جانتے ہیں, ماشاء اللہ تبارک اللہ, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تو اللہ, لیکن ان کا جرم کیا تھا؟ وہ اللہ کب ہی پکارتے تھے؟ کب؟ جب دکھ پڑتا تھا تب, لیکن جب خوش ہوتے تھے سیدہ ہم اللہ اکبر اللہ فرماتا, پھر وہ شرک کرنے لگتے تھے. لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے, خوشیوں میں بھی وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں, اور پیروں میں ٹھوکر لگتی ہے, ٹھوکر یا ٹھیک. کیا غوث المدد, کیا خواجہ غریب نواز, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر دنیا نہ کہتی بندے ناچی, کہتا تھا ہاں کہتا تھا. آنکھ میں کبھی وہ دانے نہیں آ جاتے, کبھی کبھی آنکھوں کے پلکوں پر کھجلاہٹ ہوتی. تو ہمارا پیر ہم کو سمجھاتا تھا, کہتا تھا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا جو اشہد اللہ محمد رسول اللہ ہوتا نا, ایسا آنکھ کیونکہ یہاں 7 دفعہ لگا لو وہ ختم ہو جائے. یا رسول اللہ کہہ کے ایسا کر لو ختم ہو جائے. شرک قدم قدم پر پھیلایا جا رہا ہے, اور ہمارے ملکوں کے اندر میرے بھائیوں بڑی تیزی کے ساتھ یہ شرک پھیلا, لیکن الحمدللہ اس کا تدباب ہو چکا ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ امت پلٹ رہی ہے اپنے توحید کی طرف اللہ کے فضل و کرم سے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اللہ رب العزت کے سوا غیروں کو مدد کے لیے پکارنا بھی کیا ہے؟ شرک باللہ ہے. ہے رام, ہے کرشنا, ہے وشنو, ہے برہما, یا غوث, یا علی, یا خواجہ, یا داتا گنج ہجویری, یا پاک پٹن, یا جبریل, یا میکائیل, یا اسرافیل, یا رسول اللہ, یا محمد, یا ابراہیم, یا اسماعیل, یا مریم, یا عائشہ, یا فاطمہ, یا علی مسلم, یہ سب کا سب کیا ہے؟ بولو بولو, سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے بھائیو, نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں, ان بھیڑیوں کے ساتھ دوستی نہ جوڑو. تم نے اسلام کو دوستی کا ہاتھ ملایا ہے تو اس کی مزاج اور اس کی طبیعت کو تمہیں سمجھنا ہوگا. نہیں سمجھو گے ٹھوکر لگ جائے گی, مر جاؤ گے رب کی قسم, اور جہنم میں جاؤ گے, کوئی نہیں بچا سکتا ہے. فلن تجد له مرشدا, ولی یا مرشدا, نہ کوئی ولی کام آئے گا, نہ کوئی مرشد کام آئے گا. اللہ کے سوا کسی لوٹا یا زندے کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا, یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. نظر و نیاز منت اللہ کے سوا کسی اور کی ماننا, یہ کیا ہے؟ شرک ہے. میں حجت قائم کر رہا ہوں, اللہ کے سوا کسی کے نام یا کسی کو خوش کرنے کے لیے, راضی کرنے کے لیے نظر یا نیاز کے نام پر, غیر اللہ کے ناموں پر بکرے یا مرغے ذبح کرنا, یا کھانے چڑھانا, یا مٹھائیاں چڑھانا, یا پھول پت, یہ تمام سب کیا ہے؟ شرک ہے. بھلے اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو, لیکن قربانی آ رہی ہے, قربانی ایک مہینے کے بعد, ڈیڑھ مہینے کے بعد میں اللہ کے نام کی قربانی نہیں کروائیں گے. بکرا ذبح کرو فلانے پتو, نہیں بابا, یہ تو ہم نے غوث پاک کے نام کا بکرا رکھا ہوا ہے. واللہ ہمیں بتلایا ہے لوگوں نے کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر معذرت کے ساتھ گائیں جو اللہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑی جاتی ہیں, ان گائیں اگر کسی پانی میں یا کسی دانوں میں منہ ڈال دیں تو وہ برہمن, وہ پنڈت اس کو نہیں مارتا ہے, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہمارے بھگوان ہیں واللہ, ایسے بھی اسلامی مملکتیں بر صغیر کا وقت کیا مجھے بتلانے والوں نے بتلایا موجود ہیں کہ وہاں بھی مسلمان ہیں, کلمہ کرتے ہیں, لیکن کتنی ہزاروں سینکڑوں گائیں شہروں کے اندر گھوم رہی ہیں, ان کو کوئی نہیں چھیڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باباؤں کے نام پر چھوڑی. واللہ, اپنے ایک جلد مثالیں ڈھونڈ لو, نام لینے کی ضرورت نہیں, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی. انہیں وہاں بھی اگر منہ ڈال دیتی ہے گائے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہے بھائی باپ ہمارے بابا کے نام کی چھٹی ہوئی, کس کو ماریں گے تو ہمارے بابا آئے گا. کیا فرق ہے؟ ادھر رام دین ہے, ادھر محمد دین ہے, یہی فرق ہے, کیا فرق ہے؟ اس لیے میرے بھائیو, اللہ کو ڈرو, اللہ کے سوا کسی غیر کو عالم الغیب و شہادہ ماننا, سمجھنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ دلوں کے بھیدوں کے جاننے والے ہیں, یہ پیٹ کے اندر کیا ہے وہ بتلانے والے ہیں, قبروں سے نکل نکل کر کے باقاعدہ مجھے جانفدہ سنانے والے ہیں, ہاں مصافحے کرنے والے ہیں. ملا کہتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 555 برس کے بعد سید رفاعی سے مصافحہ کر لیا, قبر پھاڑ کر کے تو اے وہابیوں تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے غیر مقلدو, اللہ کی شان ہے, اللہ چاہے تو کروا سکتا ہے. ہم نے کہا تو تمہارا مولوی آئے تمہارا پیر آئے اللہ کے نبی ہاتھ پھاڑ کر کے مجابہ کرنا یہ اللہ کروا سکتا ہے, تو گڑیش کو دودھ کیوں نہیں پلوا سکتا ہے؟ اللہ کی یہ بھی شان ہے, بھگوان کی یہ بھی کرپا ہے بھائی, کرنا ہے تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے, تو تم نے ان میں سوچا تھا, یہ دلیل دیتا ہے مولوی. اعوذ باللہ استغفر اللہ, اپنے اپنے مولویوں کی وکالتیں کر کر کے یہ اندھے سمن بکمن ہم لے جان ہیں یہ ملے, لیکن تم ان کے چکروں میں نہ آؤ, تم ان کے چکروں میں بولو اللہ کے نبی کی امت کے لوگوں قدم پھونک پھونک کے رکھو, یہ لٹیرے یہ ڈاکو ہیں جو دین کے نام پر تمہیں گمراہ کر رہے ہیں, ان کے گربان پکڑ کر کے رب کا قرآن پوچھو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پوچھو, اپنے دین کے مزاج سے سمجھو, اپنے دین کی طبیعت سے سمجھو. اللہ کے سوا غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنا شرک, دلوں کے بھید پر مطلع سمجھنا, حاضر و ناظر سمجھنا یہ بھی شرک, اللہ کے سوا غیروں سے امید توکل اور خوف ڈر رکھنا یہ بھی شرک اللہ ہے, اور اللہ کے سوا غیروں کے سجدے کرنا کسی دیوی دیوتا یا کسی مدار یا کسی چلے یا کسی چبوبے یا کسی تازیہ یا کوئی علم یا چھدا یا کوئی بھی افتان ہو, کوئی بھی قدم رسول ہو فلانے ہو منہ مبارک ہو کہیں بھی, اس کو چومنا چاٹنا وہاں تعظیم بڑھ کر کھڑا ہونا, اور یہ تمام کی تمام سب شرک باللہ ہے. رکوع اور سجدے کرنا, ان سے فریادیں کرنا, ان سے مرادیں طلب کرنا, ان سے شفاؤں کی امید رکھنا, یہ تمام کی تمام سب شرک باللہ ہے. اللہ اندرو اس کے علاوہ بھی اور شرک امور ہیں. علم حاصل کرو, علم حاصل کرو قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, اور اللہ درگاہ سے توبہ کرو, ورنہ میرے بھائیو اللہ ہر ایسا کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے. اللہ ہمیں اس جہنم سے بچائے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اللہ سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم, رمیدہ فرمایا کہ اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو بعد میں دیکھتا ہے, تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو پہلے دیکھتا ہے, پہلے تمہارا دل ہے. تو دل شرک کی آلودگیوں سے پاک ہونا چاہیے. امام اعظم امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور ان کے اسرے اور نمونے کو اپنے سامنے رکھو کہ یہی مکے کی دھرتی, یہی مکے کی سرزمین ہے کہ 13 برس تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کی تطہیر کی. 13 برس تک انہیں اسی مکے کے اندر شرک کے خلاف نبی ننگی تلوار بن کے کھڑے رہے, شرک کے خلاف نبی ننگی تلوار بن کر کے کھڑے ہو گئے. کتنے مشاکل آئے, کتنی تکلیفیں آئیں, کتنے 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 تکلیفیں, پتیاں کھانے پر مجبور ہوئے. 3 برس تک شیر بنی ابی طالب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتیاں کھائے, لیکن کبھی کبھی کفار سے آپ نے مفاہمت کی توحید کے معاملے میں؟ بولو. انہوں نے کہا 1 سال تم ہماری معبودوں کی پوجا کرو, 1 سال ہم تمہارے اللہ کی پوجا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ذرہ برابر بھی نہ ہٹے. لوگوں نے لالچیں دی, دھمکیاں دی, اور سب معلوم ہے آپ کو, میں اپنی اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. لوگوں کو دھمکیاں دیا, چچا ابو طالب کو سمجھایا اور ان کو پٹایا اور کہا محمد کو کیا کرو, منع کرو بھتیجے کو, یہ مکے کے اندر. اور چچا ابو طالب نے کہا یہ بوڑھا کندھا اب تیرا بوجھ برداشت نہیں کرتا بھتیجے, نہیں کر سکتا ہے بھتیجے, تو جو دعوت دیتا ہے تو اس سے باز آ جا. نبی نے کیا فرمایا, چچا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, رب کعبہ کی قسم ہے اگر اہل مکہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں, پھر بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں, میں توحید کی دعوت دوں گا. اور انہوں نے کیا کہا جب توحید کی دعوت دی گئی, یہ ہمارے باپوں کو گالیاں دیتا ہے, ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے, ہمارے پیروں اور بلیوں کو غلط کہتا ہے, اللہ کے نبی گالی دینے والے تھے. بولو ملا وہی زبان استعمال کر رہا ہے, ٹائٹل بدل کر, لیبل بدل کر, آج کے دور میں بھی اور یہی نسل قیامت تک یہی بولتی رہے گی, کیونکہ وہ انہی کے افکار اور انہی کے مزاجوں کے مطابق ہیں. لیکن جو اسلام کے مزاج سے اور اسلام کی طبیعت سے آشنا ہو جاتے ہیں ان کی زبانوں پر یہ تمام سب کلمات نہیں ہوتے ہیں. رب ذوالجلال دیکھو اسی مکے کے اندر رب ذوالجلال سب بعد ما تؤمر, دیکھو صحابہ کرام نبی تو نبی ہیں, بلال حبشی کو ستایا گیا, خبیب کو اور سب کو کیا کیا نہیں کیا گیا, سب اللہ کی طرف سے حکم آیا, سب بعد ما تؤمر واعرض عن الجاهلین. اے نبی اب خفیہ دعوت بند کی جائے, کھلم کھلا دعوت دی جائے اور جاہلوں سے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے. یہ مشرکین جاہل, بات ختم. ان سے کھلم کھلا توحید کی دعوت دو. کوئی مفاوت نہیں, بلکہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو یہاں تک تعلیم دی کہ ودو لو تدھلو تیہون. اے میرے نبی, سورہ القلم آیت نمبر 9, یہ لوگ چاہتے ہیں کفار مکہ کہ تم تھوڑی سی نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں. آج بھی ہم سے سودا ہوتا ہے سودا, اور مجھے افسوس ہے اپنے تو اپنے, پرائے تو پرائے اپنے بھی کبھی کبھی ظلم الیقینی کا سلح کلیان اور روش کے شکار ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی نرمی اختیار کرو, تھوڑی سی تاکہ یہ بھی نرم پڑ جائیں. یہ کبھی نرم پڑیں گے؟ اس کو شرک کرتے ہوئے خوف نہیں ہے تو ہمیں شرک کے خلاف ننگی تلوار بنتے ہوئے ڈر کیسے لگتا ہے؟ ابراہیم نے یہی کہا تھا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو شرک کرتے ہوئے, تو میں اس کی رد کرتے ہوئے ڈروں گا؟ کبھی نہیں ڈر سکتا. تو ایک بندے مومن شرک کے خلاف اور دور میں ودو لو تدھلو تدھلون, یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی نرمی اختیار کرو تاکہ یہ بھی نرم ہو جائیں. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے معاملے میں بے حد سخت توحید کے معاملے میں بہت سخت. کوئی نرمی, کوئی دل دوری کا کوئی پہلو آپ کے دل میں نہیں تھا. پھر اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ لوگوں سنو سنو, آج تم تو بڑے بڑے گناہ اور بڑے بڑے شرک اور بڑی بڑی معصیتیں کر کے بیکار تک نہیں لیتے ہو, ہضم کر جاتے ہو, اور اپنے تقوی اور اپنی پرہیزگاریوں اور ظاہری جھاڑ جھٹک سے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکہ لے کر کے ٹھیکیدار سمجھنے لگتے ہو. سنو اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لولا ولولا ان سبقنکم لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. لولا ان ثبتناكم لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. سنو ذرا یہ فرمان, اللہ فرماتا ہے اے نبی, اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, لولا ان ثبتناك, اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑے سے مائل ہو جاتے. یعنی نبی کی صلابت اور نبوت اور پختگی اور آپ کے مکمل عزم کی تعریف ہو رہی ہے, اور یہ فضل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بندہ رب کی توحید پر مکمل پختہ ایک چٹان بن جاتا ہے, پہاڑ جبل مستقیم بن جاتا ہے. نبی کریم جبل مستقیم بن گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ فرماتا ہے اگر ہم آپ کو یہ ٹھوس اور پختگی نہ عطا فرماتے تو عین ممکن تھا کہ تھوڑا سا آپ ان کی طرف کیا ہو جاتے, مائل ہو جاتے. کیوں مائل ہو جاتے؟ تاکہ مسلمان ہو جاتے, یہی نبی کا مقصد تھا, مائل ہو جاتے. اللہ فرماتا ہے اذن لعذقنا تھا ضعف الحیات و ضعف الممات, اور اے نبی اگر سن لو, اگر تم تھوڑا سا بھی مائل ہو جاتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم تو تم کو دنیا میں دوہرا عذاب اور مرنے کے بعد بھی دوہرا عذاب دیتے. اللہ, یہ کس کے بارے میں؟ جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف, جو سید العرب والا جن, امام کائنات امام اعظم ہیں, تمام انبیاء کے سردار, اللہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے, اگر وہ بھی تھوڑا سا مائل ہو جاتے ان کی باتوں میں آ کر کفار مکہ کے, رب فرماتا ہے دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو دوہرا عذاب کا مزہ چکھاتے. اللہ اکبر. اور ہمارے مقابلے میں اے نبی, کسی کو بھی تم مددگار نہ پاتے, کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہ ہوتا. اللہ اکبر. تھوڑا سا مائل, تھوڑا سا کوئی بات نہیں, چادر بھی تو چڑھائی ہے, دعوت اسلامی کے مصلحتوں کے لیے تھوڑی سی پھول بھی چڑھا دو, کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کرو اپنی پارٹیاں اور اپنی جماعتوں کے اندر زیادتی تو نہیں کر رہے, تم اللہ کے بندوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہو, جل رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں چلو کام کھول کر, قلت و کثرت یہ حق کا معیار ہر چیز نہیں, ہر چیز ہر چیز نہیں ہے. بہت کم لوگ جنت میں جائیں گے, جہنم میں جانے والے کثیر تعداد ہوں گے, اور بہت کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار بن گئے. پارٹیاں دنیا میں تم ووٹ لینے کے لیے جماعتیں بنا کر اور اپنا کبھی کثرت ظاہر کر سکتے ہو. رب ذو الجلال کے ہاں تنے تنہا ایک واحد آدمی, رب نے ابراہیم کو اس کائنات میں تنے تنہا امت کا خطاب عطا فرمایا. ان ابراہیم کان امت, ابراہیم اکیلا واحد, اللہ کے فرمان کا فرما بردار, اکیلا امت, امت ایک جماعت اکیلا. سنو اللہ سے پتا تھوڑا سا بھی قائل ہو جاتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہری دوہرے عذاب اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب ہم تمہیں دیتے. اور اس قدر شرک اور مشرکین سے مسلمانوں اور اے نبی کی امت کے لوگوں اور نبی کے نقش قدم پر چلنے والوں دعویٰ کرنے والوں اس قدر تمہیں شرک سے بھی نفرت ہونی چاہیے اور مشرک سے بھی نفرت ہونی چاہیے. یہ ہے ولا اور برا, دوستی اور دشمنی. یہ ہے اسلام کا مزاج. یہ نہیں کہ پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو, پڑھیے نماز. ایسے ایسے دوگلے مولوی بھی پیدا ہوئے ہیں, بڑا نام کمایا ہے, الاڈ لیے لوگ ہیں, آپ جانتا ہے جناب علی, ان کا سیوا یہی تھا, پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو, راضی رہے خدا تو برہمن کو ہم نہ ہو. ہاں یہ بھی خوش, رام بھی خوش, رحیم بھی خوش. اس طرح کا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. سنو اللہ فرماتا ہے 18 نبیوں کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, ایک جگہ میں 18 نبیوں کا, سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ولو اشرکوا, یہ ان لازم دیا ہے اگر یہ 18 کے 18 نبی شرک کرتے لہدت عنہم ما کانوا یعملون, تاکہ نبوت اور رسالت چھین لی جاتی اور ان کے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جاتے. 18 انبیاء, کوئی لیک دو نہیں, سب کا. تو ہم اور آپ کے چھ کے مولیے بھائیو اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ سے کہو اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوۃ. اور یہ 18 یہ نہ سوچنا کوئی معمولی ٹائپ کے لوگ تھے, رب فرماتا ہے ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی, نبوت عطا فرمائی, رسالت عطا فرمائی, کتاب عطا فرمائی, لیکن اگر یہ بھی شرک کرتے ذرہ برابر ہی تو کیا ہوتا, سب برباد کر دیے جاتے. اس لیے میرے عزیزو ایک جگہ اللہ کا بدل نے ارشاد فرمایا اپنے نبی سے, کہہ دو اے نبی, کہہ دو کل اے نبی, فرما دو ان جاہلوں سے, کہو افغیت اللہ تامرونی عابد ایوہ الجاہلو, اے جاہلو کہ مجھے مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر میں غیروں کی عبادت کروں, اے جاہلو جاہلو تم مجھ سے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کیوں امیدیں رکھتے ہو, ولقد اوحی الیک, اے نبی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے, وہی الذین من قبلک, اور آپ سے پہلے جو نبی رسول آئے ہیں ان کو بھی وحی کی گئی ہے, کیا لئن اشرکت لاحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہارے بھی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں. بڑے بڑے مولوی لوگ ہیں, اے بڑی بڑی داڑیاں ہیں, اب بڑے بڑے چلے لگانے والے ہیں, 40 دن 50 دن حق ہو کے نعرے لگانا, یہ کیسے شرک کر سکتے ہیں؟ اے ملے مولوی, اے لوگو, اے لوگو, اللہ اس کے رسول کا فرمان سنو, اللہ اس کے رسول کا فرمان سنو, رب کی قسم مر جاؤ گے ایسے ہی, یہ مولوی تمہاری خبر میں نہیں آئے گا. اگر دیکھنا ہے نمونہ, اصول دیکھنے ہیں, اگر سیمپل دیکھنے ہیں تو ادھر ادھر سے نظریں پھیر کر مدنی تاجدار کی طرف دیکھو, محمد رسول اللہ کے حقیقی غلام بنو. اگر تم اتباع اور پیروی کرنی ہے تو اس معصوم نبی کی اتباع اور پیروی کرو, گنہگار لوگوں کے پیچھے بولو نہ چلو. کچھ سمجھ آئی بات, کتنی خطرناک چیز ہو یہ شرک. یہ اسلام کا پہلا امتیازی اور نمایاں شعار یہی عقید و توحید ہے, اور ہر اعمال و احکام یہ عمل, ہر اعمال و احکام اور ہر عمل سے پہلے اس مسئلے کو ہر لینے, اس مسئلے کو حل کر لینے کی تاکید اللہ اور اس کے رسول نے دی کہ سب سے پہلے نماز روزہ نہ دیکھو, سب سے پہلے کیا دیکھو گے توحید. اور سنو مرنے کے بعد میں بھی تم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے, قبر میں 3 سوال ہوں گے, پوچھا جائے گا پھر نمازی تھے کہ نہیں نمازی تھے, ایمان اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایمان اور عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے تمہیں کسی بھی شخص کو دیکھنا ہے تو ایمان اور عقیدے کو دیکھو. میرے بھائیو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے سب کی یہی دعوت تھی, قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کرو, ما لکم من الہ غیرہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے گھروں کے پیچھے جا رہے ہو, اللہ کی بات تباہ کرو, اللہ کے بچاؤ, ان کے نزدیک میرے عزیزو بہتر سے بہتر اخلاقی زندگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ انسانی کردار کا حامل, اچھے سے اچھا تمدن اور تہذیب پیش کرنے والا کوئی شخص ہو, کوئی انسان ہو, کوئی ملک ہو, کوئی سلطنت ہو, کوئی معاشرہ یا کوئی سوسائٹی ہو, کوئی تنظیم ہو, کوئی تحریک ہو, اس وقت تک ان کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا جب تک کہ وہ ان کے ایمان اور عقیدے کا ماننے والا نہ ہوتا. یہ اصول اور یہ منحص کوئی بھی تحریک کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی ملک، کوئی بھی وطن، کوئی بھی مدرسہ، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی علامہ، کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، کتنا اونچا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا ایمان اور عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ ضایع اور برباد ہے اور وہ گمراہ ہے اور جہنم میں جانے والا ہے. بولو یہ عقیدہ منظور ہے کہ نہیں منظور ہے؟ بولو ہاں. یہی عقیدہ رکھو، کوئی بھی ہو، کتنے بڑے مملکت کا مالک کیوں نہ ہو، سلطنت کا مالک کیوں نہ ہو، اگر اس کا منحص، اس کا ایمان اور عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور عقیدے کے بتلائے ہوئے مطابق نہیں ہے، پیروں کے نوک پر جوتے کی نوک پر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، نوک جوتے کی نوک پر ہے. یہی وہ حد فاصل اور یہی وہ ریڈ لائن اور سرخ لائن، سرخ لکیر تھی اور آج بھی یہی لائن لال لکیر موجود ہے، جو انبیاء اکرام کی دعوت اور قومی رہنماؤں، سیاسی لیڈروں اور انقلابیوں اور تحریکوں اور ہر اس آدمی کے درمیان یہ ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے، جس کا سر چشمے فکر و نظر رسولوں کی تعلیمات کے سوا کوئی اور، یہ سرخ لائن ہے. مگر افسوس، آج کے اس بگڑے ماحول میں اور اس بگڑے ہوئے فساد والا دور میں دل برداشتہ ہو کر بہت سے مسلمان، بہت سے لوگوں کے اندر ایک دوسرا مزاج پیدا ہو گیا ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ لوگ ہر اس آدمی کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں جو انقلاب کا نعرہ لگاتا ہے، یا کسی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کا دعویٰ کرتا ہے، یا امریکہ یا یورپ یا کسی بڑی سلطنت کو گالیاں دیتا ہے، یا ان کو برا بھلا کہتا ہے. اس کا عقیدہ بھلے کچھ بھی ہو، اس کا ایمان بھلے کچھ بھی ہو، فوراً اس کی آواز میں آواز لگا کر، گلے سے گلا ملا کر اس کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں. ہاں، بڑا حق بولنے والا، جو فلانے کو گالی دے دیا، فلانے کو چیلنج کر دیا، بھلے اس کا ایمان اور عقیدہ کچھ بھی ہو. آج کے اس فساد والے دور میں لوگ اس حقیقت کو بھول چکے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے ہیں. ہر عقیدے کی بگاڑ اور افکار اور اس کی ہر کجی اور اس کے ہر انحراف کو قبول کر لیتے ہیں یا اسے معاف کر دیتے ہیں، اور عقیدے کے مسئلے کو بالکل اہمیت نہیں دیا جاتا ہے. مسلمانوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے تمہاری. سب سے پہلے کوئی بھی ہو، اس کے ایمان اور عقیدے کو دیکھا جائے گا. وہ لاکھ اپنے آپ کو تقوی طہارت والا، لاکھ دشمنوں سے ٹکرانے کی بات کرے، لاکھ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے گفتگو کرنے کے دعوے کرے، اگر اس کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، کبھی بھی اس کے جھنڈے کے تلے نہ جانا، ورنہ واللہ تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی اور ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنے گی. کوئی تمہیں بتا نہیں سکتا، رب کی مدد نہیں آ سکتی ہے تمہارے اوپر. اور اس کے برخلاف جو لوگ ایمان اور عقیدے کے مسئلے کو امت کے سامنے رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، توحید اور شرک کے مسئلے کو واضح کرتے ہیں، الٹا ان کو کہا جاتا ہے یہ بدمذہب لوگ ہیں، یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، امت کی سبوں میں تفرقے بتا رہے ہیں. اتحاد کا آنکھوں جوڑو جوڑو، اللہ کو یہ گاجر اور مولی اور پپیے نہیں چاہیے، اللہ کو صاف نکلے ہوئے مال چاہیے، خالص مسلمان چاہیے. ان بھیڑ بھاڑ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں وہابی اور نہ جانے کیا کیا الزام لگا کر کے اپنے سے دور کیا جاتا ہے. امت کے اندر برے برے الفاظ دے کر بدن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میاں بس کلمہ پڑھ لو، بس کافی ہے، خلاص عقیدہ وغیرہ کیا ہے، کیا پوچھتے ہو، نفرت نہ پھیلاؤ. یہ تمام کی تمام سب فتنے کی باتیں ہیں، اتحاد کو توڑنے کی باتیں. آؤ جوڑنے کی کوشش کرو، توڑو مت لوگوں. ہم ایسی کچی گولیاں نہ کھیلتے ہیں، نہ امت کے سامنے ایسی گولیاں رکھتے ہیں، اور نہ امت کو چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی گولیاں کھیلے، اس طرح کی باتیں کر. میرے بھائیوں، نبوی طریق و منحص سے ہٹ کر آج دنیا بہت دور پہنچ چکی ہے. ہمارا تمہارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اس منحص نبوی کی طرف دوڑیں. اسلام نے ایسی رواداری، ایسی چاپلوسی، ایسی مداحنت کی ہرگز ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے. عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ذرا آپ اس بات سے لگائے. الکافرون کہاں نازل ہوئی؟ بولو، آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ سورہ الکافرون کہاں نازل ہوئی؟ سورہ الکافرون اسی مکے کے اندر نازل ہوئی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما لكم دين ولي دين. کہاں نازل ہوئی؟ اس کا ترجمہ معلوم ہے صاف. اے نبی، آپ کہہ دو ان کافروں سے، تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم نہیں کرتے اور نہ کریں گے، نہ ہم کریں گے، ہم نہیں کریں گے. تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین. کتنا نازک وقت تھا مکے کا، پتا ہے آپ کو نا؟ سب تاریخ ذہن میں رکھو، سنو. اور حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیو، اگر نرمی اور پالیسی اور مجلح کو دیکھنا تھی تو اللہ کو مکے کے اندر انتی ایسا کو نازک کرنا تھا. ایسی دو ٹوک باتیں اللہ کو نہیں کروانی تھی اپنے نبی، لیکن اپنے نبی کی زبان میں اللہ نے دو ٹوک فیصلے کروائے. لکم دینکم ولی ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. حقیقت یہ ہے کہ اس رواداری اور اس مفاہمت یا مصلحت یا نرمی اور لچک کا اگر کوئی متحد تھا میرے بھائیوں، تو میرے بھائیوں چلو اس عقیدے سے سر سے نظر کر لو تو وہ صرف مکے والوں کو اگر ہٹا دو تو ایک ذات اور تھی جس کے ساتھ نرمی اور لچک کا معاملہ کیا جا سکتا تھا, اور وہ ذات کون سی تھی؟ چچا ابو طالب, جنہوں نے زندگی بھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان اور اپنے مال سے سینا سپر ہو کر کے مسلمان کفار کے سامنے جو کھڑے ہوا کرتے, جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی تھے. نظر ہوا کیا جب مرنے لگے اور اللہ کے نبی نے اسی مکے میں کہا کلمۃ یحاج بها عند اللہ, چچا لا الہ الا اللہ, اللہ کی قسم قیامت کے دن رب سے حجت کروں گا. انہوں نے کیا کہا؟ نہ ابو جہل بھی تھا, بہت سارے کفار مکہ بھی تھے. کیا کہا؟ کہا میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں. خلاص, نبی نے کیا کہا؟ لے جاؤ کسی گڈھے میں جا کر کے ڈال دو, اس کو دفن کرو. گئی ساری دوا داریاں, مزاحمت کرنا تھی کیا چچا ابو طالب سے کرنا تھی, جو ہاتھ کا سہارا تھا, جو کفار کے سامنے جبل مستقیم بنا ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی اور ناصر تھا وہ بیٹا. لیکن کوئی مساہمت ہوئی؟ بولو, آج تمہارا بیٹا, تمہارا باپ, تمہارا بھائی, کیا کریں؟ خاندان بہت بڑا ہے, اتنے مشرکین لوگ ہیں, جانا پڑتا, حلوے لوگ کھا لیتے ہیں ان کے دل رکھنے کے لیے. وہاں جناب, اور ایسے بھی دو روحے لوگ پیدا ہیں ہمارے درمیان موجود. یاد رکھو مسلمانوں, یہ اسلام کا مزاج ہرگز ہرگز نہیں ہے. حضرت عباس نے جب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ چچا ابو طالب نے, ہمارے بھائی نے اتنی محنت کی ہے, آپ کے ساتھ مدد کی ہے, ان کو کچھ یہ محنت کام آئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کام نہیں آئی, وہ جہنم میں جاتا ہے. اور جہنم میں سب سے کیا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے؟ اور وہ عذاب ایسا ہے کہ آج کے جوتے پہنائے گئے ہیں جس کے شعر ان کی گوبریوں سے نکل رہے ہیں. اور اما عائشہ نے عبداللہ بن جبان, یہ ابن جبان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کا بڑا ہی سخی, حاجیوں کو کھانا کھلانے والا, کپڑے پہنانے والا, روٹیاں مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرنے والا, میرے نبی یہ بتلائیں حج کے دنوں میں حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا, یہ عمل اس کے کچھ کام آیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کوئی کام نہیں آیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا. یہ ہے مزاج اسلام کا. اور اس سے بھی زیادہ واضح مثال آپ کو ملیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بدر کے موقع پر حضرت الوبرا کے اندر ہم قیام پذیر سے پہنچے, ایک نوجوان توانا طاقتور سپہ سالار, ہتھیاروں سے لیس, تازہ دم گھوڑے کے اوپر سوار, خوب رو آیا نبی کے ساتھ ان کی خدمت میں اور کہا کیا میں آپ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہوں غنیمت کے لیے, مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تب کو احتشام اور اس کے چنجو اور پوانا جتنی طاقت و قوت کو دیکھا اس سپہ سالار کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا نہ. کہا خلاص پلٹ جاؤ, تمہیں تمہارے مدد کی, تمہاری مدد کی ہم کو ضرورت کہاں ہے؟ جہاد میں ہیں, جہاد میں ہیں. اللہ مگلم آج بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا, ہر ایک کے سود بھی لے رہے ہیں, سب کچھ جہاد کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں, سب آ جائے اللہ مگلم سب کو بلا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے اسلام. اسلام کا مزاج یہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ پلٹ گیا, تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور اس نے کہا وہی بات لوٹ آئی اس نے, کیا میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں جنگ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویزا مل سکتا ہے اور تمہارا ویزا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, انٹری لے سکتے ہو میدان جنگ میں, ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر کفار کے خلاف لڑ سکتے ہو, لیکن تمہیں یہ شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لو. ضرورت تھی مسلمانوں کو, ضرورت تھی کہ نہیں ضرورت تھی؟ 313 ہی تھے, کچھ ہتھیار بھی تھے بس, کسی کے پاس گھوڑے ہیں تو بس پیدل پیدل پیدل, کتنے گھوڑے کتنے اونٹ, ضرورت تھی ایسے جنگ جو کی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اس کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے, ہماری صفوں میں رہ کر کہیں یہ ہمیں بھی ملبت نہ کرے اور اللہ کی رحمتیں نہ آئیں. سنو, پھر آیا پلٹ کر تیسری دفعہ, کہا پھر وہی بات دہرائی, پھر نبی نے کہا کہ یہ کلمہ شرط ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی حفاظت کی ہے. ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نئے نئے مسلمان بھی جہاد کرنے جا رہے ہیں, ایک درخت سے گزر ہوا زمانے جاہلیت میں ذات نماز کو تلوار لٹکایا کرتے تھے, تبرک حاصل کرتے تھے, یہ عقیدہ تھا کہ اس کے اوپر تلوار لٹکا دو تو کفار کو دشمنوں کے اوپر خود تیز چلتی. ہم نے کہا اللہ کے نبی جب اس درخت سے گزرے تو وہ زمانے جاہلیت کی یادیں تازہ ہو گئی. ہم نے کہا اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی اسی طرح سے درخت بنا دو تاکہ ہم یہاں تبرک حاصل کرا کر, ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں ہیں, بہت سارے ہمارے بھائی دھاگے باندھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں چھتری والے بابا کے پاس, دھاگے باندھ رہے ہیں، پتا نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، نظر نظرانے، بیٹا لینا، بیٹی لینا، فلا لینا، فلا لینا. اللہ کے نبی نے اس سے کہا، انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی اتنے کا بنا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سرخ ہو گئے، آپ کا چہرہ ہمارا گلزار ہو گیا، اور آپ نے فرمایا واللہ لقد قلت، اللہ کے عزم کے لیے وہ بات کہی ہے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہی تھی کہ جعلنا الہاً کما لہم آلہا، موسیٰ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں جن کو ہم دیکھنے بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا واللہ ابھی تم نے رب کا نظارہ دیکھا، معجزہ دیکھا، دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پانی تمہارے لیے بہترین جہنم کے سڑک کی طرح بن گیا پانی، اللہ نے تمہیں اتنے بڑے معجزے سے باہر کیا ہے اور ان بتوں کو دیکھ کر کے تم پھر گمراہ ہو رہے ہو، کتنے بڑے جاہل ناشکر تم لوگ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی بات تم نے مجھ سے کہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کہ تمہارے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انہیں یہودیوں نصرانیوں کے نقش قدم پر چلیں اور چل رہے ہیں. نبی کی یہ بشارت، نبی کی خوشخبری آج ہمارے سامنے زندہ مثال ہے. لعن اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وفي روايه قبور صالحيهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے بزرگوں پر نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آج یہ پیشین گوئی ہمارے سامنے گلی گلی، نگر نگر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، تیجا، جو موریتانیہ، جزائر، مغرب اور تیونس اور مصر، یہ چاروں کو بھی، اردن، یہ سلامی، یہ شام، یہ سیریا، سب بندرا پہ پھر رہا ہے، سب جگہ بڑے بڑے مزار بنے ہوئے ہیں. حضرت حسین کی تو پتا نہیں کتنی قبریں بنی ہوئی، مصر میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، نجف میں بھی ہے، فلاں ہر جگہ. حضرت علی کی قبر پاکستان میں بھی ہے جناب علی، ہاں ہاں، کرسی پڑی ہوئی ملتان کے کسی اس پر، اعوذ باللہ. اس طرح ہے یہ یہود و نصارا کا یہ طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہے. چلو جہاد میں جا رہے ہیں، نبی نے ڈانٹ دیا، ہرگز ہرگز بدعقیدگی والا آدمی جہاد کرے تو کامیاب ہو سکتا؟ تمہاری صفوں میں اگر ایسے بدعقیدہ بد مذہب لوگ موجود رہیں گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے زندگیاں گزار دو گے کفار کے تحت، تو تمہیں تحت توڑ اسی طرح کر کے رہیں گے، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. لاکھ چندے کر کر کے تمہیں ستون کی طرح کھڑا کر دیا جائے، تم پھر مٹی کے پودے کی طرح ڈھیر ہو جاؤ گے، انسان عقیدہ درست نہیں. یاد رکھو یہ اصول ہے اسلام میں. قبیلہ سقیف کے لوگ آئے، طائف والے، طائف کیا ہے، انہوں نے کیا کہا، آخری بات کہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، تین بج چکے ہوئے، تین بجے کا ٹائم ہے، بس دو پانچ منٹ باقی ہیں ہماری گھڑی میں. فتح مکہ کے بعد یہی سقیف کے لوگ آئے، کہاں سے، طائف، جنہوں نے پتھر مار مار کے نبی کو بھگایا، آئے اور انہوں نے کہا ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں لیکن دو مطالبے ہمارے تسلیم کر لیے جائیں. نبی نے فرمایا کیا مطالبہ ہے؟ انہوں نے کہا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں جو لات نامی بت رکھا ہوا ہے تین سال تک اس کو نہ چھیڑا جائے، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن تین سال تک اس بت کی بے حرمتی نہیں کی ہے، جہاں ہے پڑا رہنے دو. اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ترین چیز جو تھی کیا تھی معلوم ہے؟ اللہ نے اس کی طرف اشارہ قرآن میں بھی کیا ہے، لعلک باخع نفسک، اللہ نے فرمایا اے نبی لگتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو تم اپنی جان دے دو گے. اللہ کے نبی کی سب سے بڑی آرزو اور تمنا یہ تھی کہ اللہ کا کوئی بندہ اسلام قبول کر لے، اور اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے. یہ لوگ دیا اسلام قبول کرنے کے لیے، کہنے لگے اسلام سے قبول کریں گے دو شرطیں ہیں بس، تین سال تک لات نامی بت کو نہ چھوڑے پڑا رہنے کو، جہاں ہے ہم ابھی اسلام لے آتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پورا طائف مسلمان ہونے کے لیے تیار تھا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ایک سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کل کے ملا نے ہوتے کوئی بات کوئی بات نہیں، نیور مائنڈ، یو کمنگ ٹو اسلام، نو پرابلم، آفٹر دس آئی سی دس میٹر، کوئی بات نہیں، آئی ول سی. اس طرح کی باتیں آج کل کرتے ہیں لوگ، آ جاؤ کوئی بات نہیں، چرچ میں بھی جاؤ، وہاں بھی جاؤ، مزار بھی پوجو، شادیاں بھی پوجو، کوئی بات نہیں، آ جاؤ. ایسا اسلام، خلق ملق والا اسلام، اللہ کو مقبول اور پسندیدہ، بولو یہ مزاج ہے دین اسلام کا جو تم ہے ہم بتلا رہے ہیں میرے بھی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال بھی نہیں، انہوں نے کہا ایک ماہ، اللہ کے نبی نے کہا ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی، ابھی کچھ نہ اٹھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال اٹھاؤ، اگر یہ اسلام لانا چاہتے جاؤ اس بت کو پہلے ڈھا کے آؤ، کلمہ یہ بات نہیں، اس کو ڈھا دیا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا. کہا دوسری شرط تمہاری کیا ہے یہ بتاؤ. انہوں نے کہا دوسری شرط یہ ہے سنو مسلمانوں ذرا کان کھول کر, ہاں جس میں تم ہم بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہو. بس ٹوپیاں لگا لگا کے جمعہ جمعرات پڑھنے آ گئے یا نیاز کھاتے کروا لیے, یہی سمجھ لیے. سنو انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں, دوسری شرط یہ ہے کہ نماز ہم سے معاف کر دی جائے. نماز نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دین میں ایسے اسلام میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جو نماز جز میں نہ ہو. ہمارے تمہاری یہ شرط بھی منظور نہیں ہے, وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک نماز نہ قائم کرے. سنو ہاں حرم کے قریب رہتے ہو نا, حرم کے قریب رہنے والے یا حرم میں رہنے والے یا مکے میں رہنے والے دوہرے عذاب کے مستحق ہو گئے اگر یہاں تم نے گناہ کیا. کہتے نا ایک لاکھ نماز کا ثواب اسی خانہ کعبہ میں ملتا ہے. ملتا ہے, بے شک ملتا ہے, میرے نبی نے فرمایا ہے. لیکن اگر ایک گناہ کرو گے تو ایک لاکھ دفعہ گناہ کرنے کا عذاب بھی تمہیں ملے گا. اس لیے اللہ سے ڈرو, حرم میدان ہوتی ہے, مؤذن دروازے کھولتا ہے, تم اپنے اپنے حجروں اور کمروں کے دروازے کھول کے ان سہسا بدکار بے حیا لوگوں کی صحبتیں دیکھنے کے لیے, ان ننگی بھرنگی ناچتی ترقی پردوں کے اوپر ان بے حیا بے شرم تماشوں کو دیکھنے کے لیے تمہیں کھانے کعبہ تمہاری آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکا. اللہ کی قسم اگر تم نے یہاں گناہ کیا, مکے سے باہر جو گناہ کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا ہی اس کو بدلا دے گا. لیکن اگر تم نے یہاں گناہ کیا ڈبل عذاب کے تم مستحق ہو گئے. یہ ہوش رکھو, کعبے کی کعبے کے دباؤ میں رہنے کی خوشیاں تمہارے سینوں میں ہونی چاہیے, تمہارا دل ضرور بسلنا چاہیے, تشکر و امتنان کے جذبات تمہارے دلوں میں ابھرنا چاہیے اس کے طوفان. لیکن ایک طرف خوف اور دہشت کا یہ نظارہ بھی تمہارے سینوں میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے یہاں غلطی کی اور ہم نے یہاں گناہ کیے تو اس کا دوہرا عذاب بھی ہم کو ملنے والا ہے. یہ بھی تمہارے سینے میں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ سے ڈرو, ہمارے اسلام کی یہی امتیازی شان ہے, ہمارے اسلام کا یہی مزاج ہے, ہمارے دین کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے اللہ نے فرمایا نبی لوگوں نے اعلان کر دو کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں علی بصیرۃ علم کی روشنی. جہالت نہیں, حضرت نے فرمایا کتاب و سنت. علم کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے, مدینے والے کا فرمان ہے, اس سے بڑھ کے کوئی علم ہو سکتا؟ اللہ بسیرا علم کی روشنی میں کون, میں بھی کچھ دعوت دیتا ہوں اور جو میرے پیچھے میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی دعوت علم کی روشنی میں دیتے ہیں. وہ سبحان اللہ اور پاک ہے اللہ کی بات. وما انا من المشرکین, اعلان کر دو کہ ہم مشرکوں میں سے. اس لیے جب بھی کہو کہ میں مومن ہوں تو کہو میں مشرک بھی نہیں, میں مشرک نہیں ہوں الحمدللہ. اور یہ دین مکمل ہے, اللہ کی نعمتیں مکمل ہو چکی ہیں اور اللہ دین اسلام پر راضی ہے. اس لیے مسلمانوں ہماری یہ دعوت, ہمارا یہ پیغام, ہمارا یہ آواز ہے کہ اے اللہ کے نبی کے امتیوں, اے اللہ کے بندو, اللہ کے دین کی اس مزاج کو سمجھو اور اس مزاج سے اپنے مزاج کو ملاؤ, اس کی طبیعت سے اپنی طبیعت کو ملاؤ, دوستی کرو گے اللہ کی قسم اسلام کی چتر چھایا میں, اسلام کی چھاؤں میں جنت میں چلے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سہول عقیدہ مسلمان بنائے اور نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے اس دین مزاج کے مطابق اپنے مزاج, اپنے کردار, اپنے اعمال, اپنے ادوار, اپنے عادات کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو, ہم سب کو جس طرح یہاں ہمارے بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں پاک اللہ تعالی جنت میں, اسی طرح ہم سب کو بٹھائے اور ہم سب کو ملائے اور ہماری سبوں میں اتحاد اتفاق عطا فرمائے اور ہماری سبوں میں فتنہ و فساد پھیلانے والے, بدعقیدگی اور گمراہیوں کے جکڑ چلانے والے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. یہی جملہ سے اے رب کعبہ انہیں نیز تو نابود فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وما علينا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں حکم دیا ہے وہاں جو ہے وہ کرو اور جہاں آپ نے رکنے کا حکم دیا ہے وہاں رک جاؤ, اس سے بچو. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور اس سے باتیں کھل کر کے آتی ہیں ایک آدمی کے آپ انہیں یہ باتیں کھا کر جاتی ہیں. لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں ابھی پروگرام اگر تھوڑا لمبا ہوتا تو آپ نہیں بیٹھتے, بیٹھے ضرور. لہٰذا سنیں اسی طاقت پر اسی طریقے سے کام چلے ہوں گے.
ایک بھائی نے سوال کیا ہے اور لگتا ہے بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں ہمارے برادر. ہاں تھکے ہوئے تھے. میں نے کہا نا کہ اگر علماء سدھر جائیں تو پھر انام آٹومیٹک سدھر جائے گی. یہ کسی مولوی کی ہی تحریر ہے. یہ وہ لکھتے ہیں کہ جناب علی السلام علیکم, آپ نے جو طریقہ مسلمانوں کی اصلاح یا دوبارہ مسلمان کرنے کا نکالا ہے اس کے لیے سرخیز زمین درنے سویر ان کے پاس. آپ کیوں نہ وہاں جائیں جبکہ آپ کے پاس وسائل بھی نہیں اور دولت بھی بے شمار ہے, جبکہ حکومت بھی آپ کے پاس ہے. یہ کام آپ جتنی جلدی ہو سکے کریں کیونکہ یہ دو روزہ زندگی آپ کا کہاں تک دے سکتی ہے. یہاں آپ لاکھوں لوگوں کے درمیان آپ علماء سے مناظرہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہاں خالی گھروں کے سامنے جو دین سے ناناقص لوگ نماز سے ان کے سامنے گالیاں بکنے لفاظی سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اور تاریخ آپ کو ایک چھچورے شیطان کے مکھرے سے زیادہ اہمیت نہ دے گی. فیصلہ کریں. یہ تحریر ہے, یہ تحریر آپ کو کیا سمجھا رہی ہے؟ ہم نے آپ کو گالی دی ہے؟ کس کو گالی دی؟ لیکن یہ ہماری اس طرف کا یہ انداز ہے جب ہمارے بھائی نے ہمیں جواب دیا. یہ تحریر ان کے اپنے دل کی آواز ہے, ان کے اپنے فطرت اور جس مدرسے سے وہ نکلے ہوئے ہیں یا جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی ہے اس ماحول کی یہ نشاندہی کرتی ہے. ہم نے آپ کو قرآن سنت کے سوا اور کسی طرف دعوت دی ہے؟ ہم نے کسی بستی کی طرف بلایا ہے؟ ہم نے کسی فرقے کی طرف بلایا ہے؟ ہم نے کسی اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور شخصیت کو پیش کیا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ حضرت ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم چھچورے اور مکھرے ہو. ہم نے اس کا جواب کیا دیا سوائے اس کے کہ میں بھائی اللہ آپ کو جواب کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے توفیق عطا فرمائے اور ہم یہاں اپنے بھائیوں کے سامنے ہوں, اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ کر کے آپ لوگ یہاں ہو تو ہم آپ کو دین اسلام کی تعلیم اور قرآن سنت کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ ہندوستان بھی جائیں گے اور وہاں بھی موجود ہیں الحمدللہ. صرف یہی نہیں ہندوستان میں بھی رہیں گے تو ہندوستان میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. جہاں تک دولت کی بات ہے ہمارے پاس اتنی دولت نہیں اور اللہ کے گھر میں رہتے ہیں ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں. جبکہ آپ کے پاس تو نظام کیا کیا چیزیں ہوں گی. اللہ آپ کو اور زیادہ دے اور آپ کو سمجھ دے. جس کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ جواب کیا ہونا باشد خاموشی. خاموشی ہی بہتر ہے. اس کا کوئی جواب ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جماعتوں کے بندھن میں دبے ہوئے اور کسی مخصوص سکھ اور قرآن سنت سے دور کسی. آپ لوگ سب خالی گڑے ہیں گھڑے. آپ لوگ کون ہیں؟ یہ سب خالی گڈے گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے برادران بھرے ہوئے گھر بیٹھے تو ان سے کہیں کہ آپ جب بھرے ہوئے بیٹھے ہیں تو آپ ہمیں تک لائیں کوئی بات. اگر کوئی بات میری غلط ہوئی ہے قرآن سنت سے الگ ہوئی ہے تو اللہ کے لیے مجھے بتائیں کہ تم نے یہ بات قرآن سنت سے الگ کی ہے تو اللہ کی قسم صبح کا سویرا بعد میں نکلے گا. میں اپنی بات کو بعد میں پہلے قبول کروں گا, آپ کی بات کو میں پہلے مانوں گا. لیکن اس طرح سے کلمات لکھنا اور قرآن سنت سے ابھی میں نے بتایا اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کی دعوت دینے والوں کو ان سے بھی محبت کرنا یہ ہمارا فریضہ, یہ محبت کی نشانی ہے. اسی طرح سے تمہیں جب بھی چاہے تو ہندوستان میں رہو پاکستان میں رہو جو بھی رہو گے قرآن سنت کی دعوت دو گے تو یہی اسی طرح سے گالیاں اور اسی طرح سے تمہیں چھوڑا مکھرا بد مذہب بدعقیدہ لا مذہب غیر مقلد اور نظام چاچا تمہیں الفاظ دیے جائیں گے اور اس طرح سے لوگوں کو دلیل لوگوں کے درمیان دلیل اور رسوا کرتے رہیں گے. لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, ایک جماعت حق کو پکڑے رہے گی اور غالب رہے گی. ہماری آنکھوں میں آنکھیں ملانے کی ان کو تاب نہیں ہے. اگر ہمت ہے تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرو. ہم عقیدے کے موضوع سے بات کر رہے ہیں اور ابھی تو ہم نے کچھ کیا نہیں. اور اگر ہم گالی رکھتے ہیں تو بتاؤ ان گالیوں میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں, میں چاہے وہ بریلوی فرقے کے لوگ ہوں چاہے وہ دیوبندی فرقے کے لوگ ہوں, میں کھلی بات کرنا چاہتا ہوں. اور جب اس بات پہ آئی ہے اولا میں چھیڑتا نہیں ہوں, لیکن جب مجھے کوئی چھیڑتا ہے تو میں اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہوں. گالی کی بات آئی ہے میں امت کے سامنے وہ خطرناک اور وہ بھیانک چہرے بھی تمہارے دکھاؤں جس صاحب نے یہ تحریر پیش کی ہے, دو کٹیگری کے الگ نہیں ہوگا, یہ یا تو بریلوی ہوگا اور یا تو دیوبندی تبلیغی ہوگا, اس کے سوا. اور میں زیادہ تر مجھے شخص بریلویت کے نہیں ہے, کیونکہ بریلوی تو وہ تو جو بات ہوتی ہے اپنے عقیدے کا اعلان علی اعلان کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مکھرا کون ہے اور غیر مکھرا کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرے پاس اور آؤ مائی کے لال اگر دھوپ کیے ہوتی کہ یہ دیکھو, یہ کتاب حکیم الامت اشرف علی صاحب پانی تھی, جس طرح سے حیا اور شرم کو اور چھچوڑا پنی کو اتنے دکھایا گیا ہے, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بات آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. یہ دیکھیں آپ, یہ حضرت کیا کر رہے ہیں. یہ حضرت 264 صفحہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی یہ کتاب ہے, ارواح ثلاثہ کے نام پر, جو دار الرشاد اردو بازار کراچی نمبر 1 پہ چھپی ہے. 264 صفحہ میں حضرت اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنے بزرگوں کی کرامت لکھی ہے, اور جنہوں نے بھی یہ تحریر لکھی ہے ان کے ہی جد و اعلیٰ ہوں گے, باپ دادا ہوں گے, کوئی بھی ہو, المہم لکھتے ہیں حکایت نمبر 304 لکھتے ہیں کہ حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب اور چچا محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہما نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ جنگوہ کی خانقاہ میں مجمع, جنگوہ کی خانقاہ میں, یہ دیوبند کے پاس, جنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا. حضرت جنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے. مولانا رشید احمد جنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی دونوں کے مرید اور شاگرد جمع تھے, اور یہ دونوں حضرات بھی وہی مجمع میں تشریف فرما تھے. یہ مجمع لگا ہے, مجمع میں بیٹھے ہیں. حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا کہ یہاں ذرا لوٹ جاؤ, یہاں ذرا لوٹ جاؤ, یہ بزرگ ہے سنو, یہاں ذرا لوٹ جاؤ. حضرت نانوتوی کچھ شرما کے گئے. اب بڑی مجلس میں آپ اگر میں آپ کے کہیں یہاں لوٹ جاؤ تو آپ کو شرم نہیں آئے گی, اور وہ بھی چارپائی پر, وہ بھی چارپائی پر, وہاں آپ کے سب بھائی ہوں تو میں لیٹ گئے سنیں, کہتے ہیں لیٹ جائیں. حضرت نانوتوی کچھ شرما کے گئے, مگر حضرت نے پھر فرمایا لیٹ گئے تو بہت ادب کے ساتھ چپ لیٹ گئے, یوں لیٹ گئے ہے نا. حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے, حضرت بھی اسی چارپائی پہ, اور وہ رسمی کی چارپائیاں ہوتی ہیں بیچ میں, ہاں ادھر گھوم لیتے آدمی بیچ میں رہتا ہے. حضرت بھی اسی چارپائی پہ لیٹ گئے سنو, اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر, مولانا کی طرف کو چت وہ لیتے ہیں اور حضرت نے کروٹ لی, اور کروٹ لے کر ان کے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا, جیسے کوئی عاشق صادق اپنے دل کو تسکین دیا کرتا ہے. مولانا ہر چند فرماتے رہے, میاں کیا کر رہے ہو, میاں کیا کر رہے ہو, یہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت نے فرمایا لوگ کہیں گے تو ہوں, تو یہ دیکھو یہ کیا ہے, یہ بزرگیت ہے. اب اس کو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ٹپنی دیکھیے, ٹپنی سمجھتے ہیں بی بی سی لندن کی ٹپنی, یہ دیکھیے. ہاں بات آئی ہے تو نکل جائے نا, ذرا بات آئی ہے تو آ جانی چاہیے, ذرا کھل کے آ جائے گا, تاکہ توحید و سنت کا اور صحیح العقیدگی کا وہ بھرم جو ہمارے ملکوں میں لے لے کر کے گھوڑا پوچھتے ہیں, ذرا یہ چہرے بھی تو لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. دارال دیوبند کے یہ لوگ کیا کیا بھول کھلا دے گئے, اور ان بیچارے علماء کو جو آپ نکلے ہیں شاگرد ہیں, انہیں تو پتا بھی نہیں ہے, انہیں پتا یہ ہوا لگتی ہے, وہ تو گربا گربا کی گردان اور اس کے بعد میں بخاری کی گردان کر کے نکل آتے ہیں, انہیں کہا یہ سب پتا ہوتا ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ خودداری کی سنا کی نظیر کیا ہوگی, کیا اہل تسنو ایسا کر سکتے ہیں, یعنی بناوٹی لوگ عام لوگ, کیا اہل تسنو ایسا کر سکتے ہیں, ان پر تو یہ موت سے بھی زیادہ گرا ہے. ظاہر بات ہے بھائی, اہل حیا اور شرم کے لیے یہ کسی موت سے کم نہیں ہے, یہ ہر کا اشرف علی صاحب تھانوی خود کچھ تو کر رہی ہیں, مگر یہ رنگے سنا تھا, رنگے سنا تھا جو شرم و حیا کر بھی غالب تھا. لنگی اٹھا کے گھومو یہ رنگے سنا ہے, ہاں لنگی اٹھا کے گھومو چاہیے یہ رنگے سنا ہے. یہ جو مزدور گھومتے نا, یہ سب رنگے سنا میں ہوتے ہیں, لڑکیوں کی شکل صورت رنگے سنا کی. اور میں تصویر دکھاؤں, دونوں رخ میں دکھاتا ہوں, بریلویت کا بھی رخ دکھا دوں اور ہمارے حضرت کا بھی رخ دکھا, لیکن بریلویت کو میں کم نہیں چھوڑتا ہوں, اس لیے کہ میں کوئی بریلوی تھا, مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہے, اور وہ جو بھی مانتا ہے بریلوی وہ بلکے کی چیز پر مانتا ہے, وہ چوراہوں کو کھڑ کے اعلان کرتا ہے. لیکن یہ حضرات یہ سوال سب کچھ کرتے ہیں, لیکن سب پردے کی آرمی ہوتا ہے, تب پردے کی آڑ میں ہوتا ہے. یہ دیکھیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89. یہ ہمارے حضرت ملفوظات اعلی حضرت, ملفوظات اعلی حضرت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 کا حوالہ میں بتاؤں تاکہ دونوں پتہ چلا دونوں بھائی ہیں اصل میں. یہ دونوں شیخ افغان کی لڑائی میں الگ الگ ہوئے ہیں, یہ میرا دعویٰ ہے. ہاں, اور ان دونوں کے استاد مولانا حسین احمد مولانا قاسم امداد اللہ بہادر مکی ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ جو عابد میں اور معبود میں فرق کرے, جو عابد میں اور معبود میں فرق کرے وہ مشرک ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ ہاں, بڑے گل کھلا کے گئے ہیں جناب. یہ دیکھو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا, یہ اعلیٰ حضرت خان صاحب بریلی کے اور یہ شیخ صاحب ہیں اشرف علی صاحب خانی ذات کے شیخ ہیں, یہ خود اشرف التوان جلد اول مولانا خواجہ عبید الحسن جو ان کے مرید خاص ہیں اور جنہوں نے محبت میں مولانا اشرف علی صاحب خانی دیکھا, حضرت آپ سے مجھے بڑی محبت ہے, میرا دل یہ کہتا ہے کبھی کبھی کاش میں آپ کی بیوی ہوتی, اللہ کی قدر بتا کاش میں آپ کی بیوی ہوتی. یہی دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ مولانا سچے کہتے ارشاد کہتے حضور مجذوب کی کیا پہچان. میں نے کہا نا زندگی اٹھا کے گھومو, یہی مجذوبیت اور یہی فنا صلاحیت. کہتے ہیں سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ شریعت کا مقابلہ نہ کرے. حضرت سیدی موسیٰ صفاق رحمت اللہ علیہ مشہور مجذوبوں میں سے تھے. احمد آباد میں مزار شریف ہے, میں زیارت کے لیے گیا ہوں, وہ زنانہ وضع عطا رکھتے, بنانا شلوار قمیض یا ساری بلاؤز, ناکوں میں پھلیاں, کانوں میں بالیاں, لپسٹک, خود بنانا وہ مشہور ساجن تھا, ہے نا, وہ بنانا وہ وجہ پتہ رکھتے تھے. ایک بار قحط پڑا, قاضی اور بڑے بڑے لوگ جمع ہو کر حضرت کے پاس جواب کے لیے گئے. اب بتاؤ ہمارے ملکوں میں جو بنانا شکل و صورت میں رہتے ہیں انہیں کیا کہا گیا؟ لیکن یہ وہی اللہ ہے. دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, بڑے بھاری مسجد کے سنو, واقعہ سنو, اور رونے کی بات ہے, رونے کی ابھی میں بتانا چاہتا ہوں. اور ابھی میں ایک اور بات بتاؤں, یہ بتا کے پھر میں دوسری تحریر کھولتا ہوں. دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب گئے دعا کے لیے, حضرت انکار فرماتے رہے کہ میں دعا کے قابل ہوں. جب لوگوں کی انتظار ہفتے گزری, ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب میں اٹھا کر فرمایا, بارش بھیج گئے یا اپنا سہاگ واپس لے گئے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, ہاں یہ بیوی ہے اللہ کی, استغفر اللہ. اللہ کون؟ یہ اللہ کی شان ہے بیان کی جا رہی ہے. علماء بریلی خان صاحب بریلی کے ملفوظات اعلی حضرت جس کے سرے ورق پہ لکھا ہوا ہے, اور کیا لکھا ہوا پتا ہے؟ جس کے سرے ورق پہ لکھا ہوا ہے مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین اسلامی دستور العمل. اسلامی, یہ اسلامی دستور العمل ہے. دعویٰ تو سب کرتے ہیں محبت کا, دعویٰ تو سب کرتے ہیں, لیکن نیا میدان میں کون آتا ہے؟ سنیں کیا ہوا. چنانچہ کھٹائیں پہاڑ کی طرح عمدی اور جل جل بھر دیے. ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے, ادھر سے قاضی شہر آ رہا تھا جامع مسجد کو جانے کے لیے. انہیں دیکھ کر ان سے کہا کہ یہ وضع قطع مردوں کے لیے حرام ہے, جو تم یہ لباس پہنے ہو یہ مردوں کے لیے حرام ہے, مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے. اس پر ان بزرگ نے انکار نہ کیا, مقابلہ نہ کیا, چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس سب اتار دیا اور مسجد کو ساتھ ہو لیے, مسجد کو ساتھ ہو لیے. خطبہ سنا, جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی کہ اللہ اکبر, یہ سنتے ہی ان کی حالت بدلی, فرمایا اللہ اکبر, میرا خاوند حی لا یموت ہے, میرا خاوند میرا شوہر وہ ہے جو کبھی مرنے والا نہیں, حی لا یموت ہے, یہ میرے باپ کے گھر کی کتاب نہیں ہے. یہ کہاں کی ہے؟ قادری مشن مڈ ڈے نو محلہ مسجد بریلی یوپی. جہاں ذرا اس کی بھی خبر لیں, وہ اشارے کر رہی ہے پتہ نہیں کیا. ہاں صحیح ہے, تو دیکھیں اچھا جناب علی, ادھر دیکھیں میری طرف, ادھر نہ دیکھیں, میں تو کہہ بھی کیا, آپ ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سنیے, میرا شوہر حی لا یموت ہے, جو کبھی نہیں مرے گا, اور یہ مجھے بیوا کیے دیتے ہیں, یہ مجھے بیوا کیے دیتے ہیں. تو بتاؤ جو اللہ کو اپنا شوہر مانے وہ مسلمان ہیں؟ بولو, تو ہمارے ملکوں میں تیسرے لوگوں کی عقیدت و محبت کا پردہ آنکھوں پہ چڑھایا جاتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہیں، وہی بزرگ ہیں. اب بولو اگر آپ نہ مانے تو وہاں بھی غیر مقلد اور جو ہے اللہ مذہب کہلائے جائیں گے. اور سنو، آپ کہو گے ہمارے علماء دیوبند کیا یہ کہاں ہے، میں بتاتا ہوں. میں سارے ٹکڑے لے کے چلتا ہوں، مجھے پتا ہے مجھے چھیڑیں گے، مجھے خام خواہ چھیڑیں گے. اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں سبجت رشید ہے، اور بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں ہم کسی آئی ہے تو میں کہتے جی یہ تم جیوت کرتے ہو، میں جیوت نہیں کرتا ہوں. یہ جو تم چھپا چھپا کے برائیاں بانٹتے ہو یہ نہیں جیوت ہے. ارے تم بانٹتے ہو، میں بولتا ہوں دونوں یہی طرح ہے. مردوں کی برائیاں تم لکھ لکھ کے بانٹتے ہو اور وہی پڑھ پڑھ کے میں لوگوں کو سنا دیتا ہوں، تو برا کیا؟ تم بھی اپنا کام کر رہے ہو، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں. نہ تو تم لکھو نہ ہم کہیں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد نہیں کرتے. ارے نہ کھلتے راجے سربت کا اور نہ یہ رسوائیاں ہوتی. یہ رسوائیاں جو ہو رہی ہے دیکھیں، اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، حضرت تذکرہ رشید کس کی ہے معلوم ہے؟ سوام ہے قدرت العلماء جبت الفقہاء فخر المحدثین قطب العالم حضرت اقدت مولانا الحاج الحافظ رشید احمد گنگوہی. اب یہ تذکرہ رشید مولانا عاشق علی نے ایک شبہ میں لکھی ہے، اب اس کے اوپر کتنے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242. ہم جب کھول کے بتاتے ہیں تو ہمارے برادروں نے لکھا تم گالیاں بچے. 42 سے پہلے ذرا تھا ایک عجیب و غریب مداری کا واقعہ، وہ بھی بزرگیت کا، علماء دیوبند کا اور ہمارے طلابے جو مدارس کے فارغ ہیں وہ بھی سنے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن کرنال کے ایک عالم نے عرض کیا کہ حضرت بزرگوں کا قصہ سنتے ہیں، لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں پر دھڑ الگ الگ دیکھی ہیں بزرگوں کے، اور ہم نے بھی سنا. ہم جس پیر کے گھر میں رہتے تھے، اللہ کا گھر موجود ہے، اس پیر کے گھر میں ایک خادمہ تھی، وہ کہتی تھی کہ ایک دفعہ حجرہ شریف میں نہ گئی تو میں نے کباڑ کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت کا پیر الگ، سر الگ، آنکھیں الگ، کان الگ، ناک الگ اور جسم الگ، ایسا تڑپ رہا ہے اور سب سے آواز آتی ہے. میں نے پھر میں بھاگی مارے کر کے، جب تک پھر سب اتنے ہو کر کے کہنے کے دیکھنا کسی بتانا نہیں، کسی بتانا نہیں. تو وہ مجھے بتا رہی ہیں، بتاتی تھی. یہ واقعہ جب میں نے کہا، میں نے کہا اعوذ باللہ، یہی عقیدہ علماء بریلوی کا اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا. حضرت رشید احمد گنگوہی کیا فرما رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ حضرت تو وہ مجھے بتا ہمیں بتاتی تھی. یہ واقعہ جب میں نے پڑھا، میں نے کہا اعوذ باللہ، یہی عقیدہ علماء بریلوی کا اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا. حضرت رشید احمد گنگوہی کیا فرما رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا کہ حضرت بزرگوں کا قصہ سنتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں سر گھر الگ الگ دیکھا. آپ نے حضرت رشید احمد گنگوہی نے فرمایا، ہاں میرے مامو صاحب یا کسی اور کا نام لیا تذکرہ کر رہے تھے کہ میں میاں جی نور محمد شنگھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دوپہر کے وقت گیا، اور یہ میاں جی نور محمد کی کا مزار سہارنپور گوڈن میں ہے، وہی ہے، اور سب وہاں مراقب و راقبے ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں. کہتے ہیں خدمت میں دوپہر کے وقت گیا، حجرہ شریف بند تھا مگر کباڑ اچھی طرح نہ لگے تھے. کباڑ جب کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کا دھڑ سارا الگ الگ ہے. مجھے دیکھتے ہی تمام اعضا باہر مل گئے اور میاں جی صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمانے لگا جبنا کسی سے کہنا نہیں، جس طرح کسی سے کہنا نہیں. یہ علماء دیوبند ہیں، جب وظیفہ کرتے ہیں حق ہو تو ان کے جسم الگ، دھڑ الگ، پیر الگ، سب کچھ الگ الگ ہو جاتے ہیں. ابو بکر وظیفہ کریں، حضرت عمر وظیفہ کریں، پیغمبر اسلام عبادت کریں، ان کے جسم دھڑ الگ الگ نہ ہو. علماء دیوبند کون تھا؟ تو میں کہتا ہوں یہ مداری ہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ شعبد باب ہیں، یہ جادوگر لوگ ہیں. جادوگر ہمیں دکھاتا تھا بچپن میں کہ وہ کلیجے نکال رہا ہے، وہ ہاتھ کام الگ کر رہا ہے، ٹوکری میں تلوار مارتا ہے تو بچے ہی غائب رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا. یہ جادوگری نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اب یہی کہو نا یہ ساحر اور جادوگر لوگ ہیں، اور اسلام میں جادوگر کی سزا قتل ہے. اور سنو، 200 کون سا نمبر میں بولا؟ ہاں یہ دیکھیں 242، یہ سنیں. اور یہ حضرت موسیٰ سہاگن شاہ بریلوی کا جو ہجڑوں کا جو کردار تھا، اس کے جس کا شوہر اللہ اسے غارت کرے مردود کو. اور بتاؤں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آج بھی ان کے مزار کے مجاور چوڑیاں اور وہی سرخ لباس پہن کے احمد آباد میں بیٹھے رہتے ہیں. اور کوئی احمد آباد کا ہے جا کے دیکھو، اللہ نہ کرے کبھی جاؤ، لیکن کبھی توفیق ہو تو جاؤ احمد آباد گجرات ہندوستان میں، وہاں مجاور آپ کو ایسے ہی ملیں گے، چوڑیاں کنگن ناکوں میں پھلیاں بالیاں پہنیں گے، ہجڑوں کی شکل بنا کے. اب ہجڑے بھی اولیاء اللہ ہونے لگے، ہجڑے بھی
ہاں اور ادھر دیکھیں جناب عالی، ادھر ہجروں کی بات ہے تو ادھر دیکھیں. یہ کہہ رہے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا، ایک روز مولانا خلیل احمد سیدہ مجدہو نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ نیڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ حضرت نے فرمایا وہ تو پکا کافر تھا. اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا، لیکن جامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے، جامن علی جلال آبادی توحید ہی میں غرق رہتے تھے. ایک بار فرمایا کہ جامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. ہاں دیکھ رہے ہیں آپ، رنڈیاں مرید ہو رہی ہیں سہارنپور کی جناب علی. اب کیا چاہیے، ادھر ہیروں کی ٹولی ہے تو ادھر دارالعلوم، ہاں ادھر دارالعلوم دیوبند کی ٹولی ہے، رنڈیاں حافظ علی کی مرید تھیں. اچھا ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. اب یہ پیر ہے دیوبند کا، اس کو مردوں کا گھر نہیں ملا ٹھہرنے کے لیے، یا رنڈیوں کے ایک تجربے میں ٹھہرنے کے لیے؟ کوئی شریف آدمی رنڈیوں کے گھر پہ ٹھہرتا؟ لیکن کہتے ہیں جیسے مریدیاں آتے تھی اور مریدنیاں مرید تھیں، رنڈی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ ماشاءاللہ کافی گہرا تعلق رہا ہوگا، اور پیر لوگ سال سال بھر کے بعد ہی چکر لگاتے ہیں. اب بھائی اگر آپ ہمارے چاہنے والے بیٹھے ہیں، اب اس میں سے بہت سارے لوگوں میں ایک ہی دفعہ دو دفعہ چار دفعہ دیکھتا ہوں، یار اپنا کوئی زیادہ ہی قریبی ہوگا تو میں پہچان لوں گا بھائی یہ نہیں آئے ہیں، کیا بات ہے نہیں آئے ہیں. لیکن کوئی خاص ہی رہی ہوگی، جبھی تو حضرت نے ساری رنڈیوں میں اس کو رکھا ہوگا جانچ چھانٹ کے، کہنے کی فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کے لیے، اتنی ساری رنڈیاں ہیں کہ اکیلے میاں صاحب کے لیے، سب کے میاں یہی تھے، ہاں چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں، بہت روح سیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا نہیں جی، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. اسے پاس خاطر خاص رہی ہوگی بھائی، ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی، بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید ہونے کے بعد بھی یہ عمل جاری تھا ان کا، بندے کا ہے نہیں، یہ کام ان کا مرید ہونے کے بعد بھی جاری تھا. اچھا جناب کیا بھی تم شرماتا تھا، شرماتی ہوں. اب یہاں سنو، کچھ سنو، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. میاں صاحب بولے سنو، جو توحید میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت جامن علی توحید میں غرق رہے، بہت بڑے موحد تھے، توحید پرست تھے. دارالعلوم دیوبند کا توحید بھی دیکھو کیا ہے. دی تم شرماتی کیوں ہو، کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے، وہ تو وہی ہے. کون ہے؟ ہاں اکبر رسول اللہ لعنت اللہ علی هؤلاء الكافرین. کرنے والا اور یہ کون سا عقیدہ معلوم ہے؟ یہ وہی وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ان کے امداد اللہ مہاجر مکی جو یہ کہتے ہیں کہ عابد اور معبود میں فرق کرنے والا مشرک ہوتا ہے. عابد بھی وہی ہے، عبادت کرنے والا بھی وہی ہے، اور معبود بھی وہی ہے. اسی لیے مولانا زکریا صاحب نے بھی تبلیغی نصاب میں لکھا ہے کہ دیوبند کے حافظ عبدالشاہ عبدالرحیم صاحب جو تھے وہ ہفتوں پیشاب پہ خانہ کرنے نہیں جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جلوے جلوے میں جلوے نظر آتے. استغفر اللہ، سبحان اللہ کہہ رہا کوئی، ایمان کی خیر مناؤ ایمان کی، سبحان اللہ کہہ رہے ہو، اللہ نعت اللہ کہہ رہے ہو آپ، ہاں سبحان اللہ نہ بولے ہو سوا کے آپ پر. اچھا جناب اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم تو اپنی طرف سے ٹھوک رہے ہو، لیکن سنو حضرت کی کوئی اور مراد رہی ہوگی، لیکن میں وہی کہتا ہوں رنڈی کی سمجھ میں آج آتی ہے، جو رنڈی کی سمجھ میں کیوں نہیں یہ بات آتی. رنڈی یہ سن کر آج بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں روح سیاہ، اگرچہ میں گنہگار ہوں، مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب ہوں. اور یہ اٹھ کر کے چلی. رنڈی کی سمجھ میں آ گئی کہ حضرت کیا مراد لے رہے ہیں. کوئی کتنا بھی بدکار ہو، گناہگار ہو، اگر اس کے دل میں اتنی ایمان کی تھوڑی بہت رمک ہے تو وہ اپنے اللہ کو یہ گالی برداشت بھی نہیں کرے گا. کی کرے گا یہ مولانا رشید احمد. اور ایک سے ایک واقعات میں آپ کو کیا بتاؤں، چھوڑے جانے دیں، یہ نمونے کافی ہیں. اب بتاؤ چھوڑا کون ہے،
بولو بولو. ہاں اب سوچو نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد ہی کرتے نہ کھلتے راستے سر بستا نہ یہ رسوائیاں ہوتی. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھی پڑھ بڑھ کر کے جناب یہاں پہ موجود ہے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی کھول کھول کر اس کا جواب دے دیا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. اس کو اللہ اس کو تو اب اللہ پاک کے حضور توبہ کر لینا چاہیے. توبہ کر لو میرے بھائی جتنے بھی یہ پرچی کوئی بھی ہو جانے دیں. اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے اور اللہ ہمارے بھائی کو جزائے خیر دے اور ہمارے بھائی کو ہدایت دے. میرے ہاتھ سب لوگ دعا کریں. ایسے مجانے کتنے لوگ ہیں ہمارے جو بیچارے تعصب کی وجہ سے حقیقتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں لیکن جب ان کے سامنے حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں تو ہلکا یہ قافلہ کم نہیں ہو رہا ہے اور جن کی کمی ہو رہی ہے وہی لوگ دل دلا رہے ہیں. ہمیں نہیں کوئی دل بلاحت ہے الحمدللہ ہمارا یہ قافلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہم نہ کسی بستی کی طرف دعوت دیتے نہ کسی شہر نہ کسی عالم نہ کسی ملا نہ کسی مولوی کی طرف. ہم کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے نبی سے جڑ جاؤ اپنے نبی کا کلمہ پڑھو ہو تو انہی کی طرح نماز انہی کی طرح عقیدہ انہی کی طرح تمہارا سب کچھ ہونا چاہیے. تیسرے کے بیچ میں نہ لاؤ تیسرے کو. تم میاں بیوی کے بیچ میں اگر کوئی تیسرا آئے برداشت کرو ہاں. بچے بھی کبھی جلدی برداشت نہیں ہوتے غصہ لگ جاتا ہے اس لیے لگتا ہے نہیں لگتا ہے جبکہ وہ اپنے جتنے ہی کا حصہ ہے لیکن ان کے اوپر بھی غصہ لگ جاتا ہے ناراض ہوتا بھی نہیں رہتا ہے کہ نہیں. وہاں بھی تیسرا برداشت نہیں ہوتا ہے تو غلط کہنے کا مطلب ہے کلمے میں نماز میں عبادتوں میں کلمے توحید میں تیسرے کو تم کیوں غصے رہتے ہو. اور یہ توحیدی یہ کتاب و سنت کے معنی. اور میں ایک بات اور بھول گیا یہی مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں جنہوں نے یہ رنڈیوں کی بات لکھی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں پچھلے خطبے میں پچھلے لیکچر میں نے ایک بات بتلائی تھی کہ حضرت نے ایک بات لکھی ہے اور وہ کیا ہے سبا سترہ کے اندر جلد نمبر 2 سبا نمبر 17 تذکرہ رشید سبا نمبر سترہ تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 17. ہاں حضرت رشید احمد گنگوہی جنہوں نے یہ بات لکھی ہے رنڈیوں کی کہ وہ توحید میں غرق رہتے تھے یہ ان کا توحید ہے. اور یہی مولانا رشید احمد گنگوہی دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہیں ان کے مؤسس اور بانی ہیں. اتنے بڑے دارالعلوم کو رکھنے والے لوگ ہیں یہ لکھتے ہیں. اور ذرا اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر کے اس بات کو سنو کہ مرزا قادیانی بھی یہاں تک دعویٰ نہیں کیا ہے جتنا دعویٰ حضرت فرما رہے ہیں. حضرت رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مولانا آصف علی نے تھی کہ آپ نے کئی مرتبہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض و ترجمان سے فرمائے. کون سے الفاظ؟ جو تم لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. حق اب اللہ بھی گناہ کرتا ہے یہ بھی تو انہیں کی زبان سے نکلا ہوا ہے کہ نہیں ہے یہ بھی حق ہے تو ضرور اللہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. اور بقسم کھاتا ہوں کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات معقوف ہے میری اتباع پر. سوچو یہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبوت کا دعویٰ تو نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ میرے دیوبند کے لوگوں اور میرے علماء دیوبند کے ساتھیوں بھائیوں میرے تبلیغی بھائیوں ہمیں چھوڑا کہنے والوں اللہ تمہارے منہ میں گھی سکر رکھے تمہیں ایسے ہی گالیوں کی توفیق دے. ہمیں ہمارے نام اعمال میں اللہ اجر اور ثواب ہی لکھوا رہا ہے. اللہ تمہیں توفیق دے تمہیں تو ہی بکتے رہو. ہم گالیاں نہیں بکتے ہم فالتو میں کسی کے اوپر کیچڑ نہیں پھالتے. ہم وہ بات کرتے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پر اور اسی لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ملانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. وہ ہے اللہ فرمائے کہ نجات اور ہدایت ابھی آپ نے بچیوں آئے کے سنی ہمارے نبی کی استفاع پر محسوس ہے. اور ہمارے علماء دیوبند کے دامی اور موقف مولانا رشید احمد گنگوہی کہہ رہے ہیں اس زمانے میں ہدایت اور نجات میری استفاع پر محسوس ہے. بولو نبوت کا درجہ لینا ہے یا نہیں ہے؟ یہ وارتہ تم کہاں چھپاؤ گے؟ کن کن لوگوں سے چھپاؤ گے اس کو؟ دیکھو خود پڑھو میرے عزیز میرے بھائی میرے دوست میرے بھٹکے ہوئے لوگوں تم مجھے کچھ بھی کہہ لو میں ان راہوں کا متاثر رہا ہوں کسی زمانے میں. میری یہ ساری راہیں دیکھی ہوئی ہیں. میرے پاس دیوبندی فرقے کی میری بڑی طلب شہادہ موجود ہے. میرے پاس بریلویت کا بھی سرٹیفکیٹ موجود ہے. اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میں ان کو لات مار کر قرآن و سنت پایا. اب یہاں مجھے سکون ملا ہے الحمدللہ. اور اس لیے بندوں کی چوٹ پر اور تم ہندوستان چلو, ہم بھی تمہارے پیچھے آتے ہیں. پہلے تم چلو, جب تک تم یہاں رہو گے تب تک ہم بھی یہیں رہیں گے, چھوڑیں گے نہیں پیچھا. یہی جواب ہے, یہی جواب ہے. تم پہلے چلو تو صحیح رہا, ہم آتے ہیں ان شاء اللہ. زندگی نہیں تو ضرور آئیں گے. تو میرے عزیز یہ چند باتیں, سوال تو بہت ہو گیا, جواب قائم بھی کافی ہو گیا. ہمارے بھائی نے پورا وقت لے لیا, اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی مشورہ دیں. کیا خیال ہے کہ اگر ایک رات سوائے صرف سوال و جواب ہی کے لیے منتخب کر دیا جائے, جتنے سوالات آپ لوگوں نے دیے ہیں, سبوں نے دیے ہیں, تقریر نہ ہو, صرف سوالات کے جوابات, جو علم ہوگا وہ بتائیں گے, جو نہیں معلوم ہوگا اللہ ہے. اچھا ہمارے بھائی نے جو کتاب دی ہے یہ بھی میں تو بعد میں شکوے کریں گے. یہ فیضان جو علم ہوگا وہ بتائیں گے, جو نہیں معلوم ہوگا اللہ ہے. اچھا ہمارے بھائی نے جو کتاب دی ہے یہ بھی میں تو بعد میں شکوے کریں گے. یہ فیضان سنت کوئی بھی بیٹھا ہو, ہم نام نہیں لیتے, نہ کسی کی طرف اشارہ کرے. پلیز ہم ہر مسلمان کی عزت و حرمت کو ہم اس کی عزت و حرمت سمجھتے ہیں. اس لیے جتنے بھی لکھا ہو یہ نہ کہے میں نے کہا یا میں نے لکھا, ضرورت نہیں ہے اس کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک آدمی نے ہوا خارج کر دی, نماز ہو گئی. حضرت عمر نے کہا بھائی نماز جس نے ہوا کھولی ہے جاؤ نماز پڑھاؤ. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی کون جائے گا اپنی بےزتی کروائے گا, اے عمر بن خطاب امیر المومنین کون جائے گا اور اپنی بےزتی کروائے گا. ایسا کرو کہ ہم سب وضو بنا کے چلتے ہیں اور سب ایک بار دوبارہ نماز تاکہ اس کی عزت بھی ہو جائے. اس لیے نام نہ لو نہ بتاؤ, یہ تو کتابیں ہیں. جب ان کتابوں میں یہ نام لکھتے ہوئے نہیں فرماتے تو ہمیں بتانے میں کون سی جھجھک ہو رہی ہے بھائی, ہے کہ نہیں؟ یہ تو انہیں کے ماننے والے ہیں, انہوں نے یہ تم لکھی. یہ فیضان سنت انہوں نے دی ہے. یہ محمد الیاس قادری جب دیکھا کدھر بھی الیاس صاحب نے جماعت بنائی ہے تو بریلوی نے سوچا ہم بھی کیوں ٹیچر ہیں, ہم نے بھی سنی تبلیغی جماعت بنائی. اور اس کا امیر جیسے دیوبندی تبلیغی جماعت والوں نے محمد الیاس صاحب کے فاؤنڈر ہیں, ایسی سنی تبلیغی جماعت والوں کے فاؤنڈر یہ سبے مدینہ محمد الیاس صاحب قادری مدینہ کے کتے. انہوں نے یہ لکھتے ہیں, یہ ہر جگہ لکھتے ہیں کہ میں مدینہ کا کتا ہوں, ہر جگہ یہی لکھتے ہیں. ہاں ان کی سائن بھی آپ مدینہ کے کتوں کی طرح دیکھیں گے. یہ ہاں ہاں یہ لکھتے ہیں. ان کا میں تو پڑھا, میرے ساتھ موجود ہے, میرے گھر پہ موجود ہے. لیکن میں چلے دستیوں ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں, اور اس کے دباچے میں ہی ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے